यहाँ दाहिनी तरफ बहुत जगह खाली है, थोड़ा उस मार्ग में बढ़ जाए बहुत जगह खाली है, हम लोग थोड़े आगे आ जाए, बाहर बहुत मजे मारे हैं जो बैठते हैं क्योंकि आसन नहीं हो जाएगी بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال عليه الصلاة والتسليم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے عزیزوں بھائیوں دوستوں بزرگوں، دو دن سے ہمارا اجتماع چل رہا ہے اور مختلف مجلسوں میں ہم سب کے سامنے ایک بہت اہم اور ضروری بات کا مذاکرہ تسلسل سے ہو رہا ہے. یہ ہمارے اجتماع کی آخری مجلس ہے، اسی میں انشاءاللہ دعا بھی ہو جائے گی. اس میں وہ مبارک بات جس کا دو دن سے مبارک چیز کا جو تذکرہ ہو رہا تھا، اس چیز کو سیکھنے کے لیے ایک بہت بڑا مجمع اللہ کے راستے میں جا رہا ہے. ان اللہ کے راستے میں جانے والوں کا اللہ کے راستے میں جانا کام کا ہو جائے، اور ایک بہت بڑا مجمع ابھی نہیں جا رہا، انہوں نے بعد میں جانے کے عزائم کیے ہیں، تو تب تک وہ ان اعمال کے ساتھ ان فکروں کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اور جس وقت ان کے جانے کا موقع آئے وہ ان اعمال کے ساتھ ان اعمال کو سیکھنے کے عزائم کرتے ہوئے اپنا وقت گزارے، اس کی فکروں کے ساتھ ہماری واپسی ہو، اس کا ابھی مذاکرہ کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ یہ جو امور ہیں وہ ایسے ضروری ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں. وہ کیا امور ہیں؟ ہر ایمان والے سے متعلق جو دو دن سے مذاکرے ہو رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا کیسے بن جائے. اس دنیا میں بسنے والے کسی فرد سے یہ بات نہیں کہی جاتی کہ وہ اس دنیا کی مشغولیت کو اختیار نہ کرے اور وہ سنیاسی بن جائے، ایسا نہیں کہا جاتا. یہ دنیا اللہ ہی نے بنائی ہے اور اس کی مشغولیتیں بھی اللہ ہی نے بنائی ہے، اس میں اسباب بھی اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، اور ہماری ضرورتوں کا پورا ہونا اللہ پاک نے ان اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. بھوک لگے گی تو کھانا کھانا پڑے گا، پیاس لگے گی تو پانی پینا پڑے گا، سر چھپانے کے لیے گھر بنانا پڑے گا، قصبے معاش کے لیے ذریعے بہانے کے طور پر کسی مشغلے میں مشغول ہونا پڑے گا. تو یہ اللہ ہی نے نظام بنایا ہے، تو اس کو چھوڑ کر کوئی زندگی نہیں گزار سکتا. تو پھر بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایمان والا ان مشغلوں میں اللہ کو ناراض نہ کرے. اس لیے ہر مشغلے والے سے متعلق الگ الگ دین ہے. مزدور کا دین الگ ہے کہ مزدور اپنی مزدوری میں اللہ کو کیسے راضی کرتے ہوئے مزدوری کرے گا. تاجر کا دین الگ ہے کہ تاجر اپنی تجارت میں رہتے ہوئے کیسے اللہ کو راضی کرے گا. اگر کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہ کے احکامات مستقل الگ ہے. کوئی ملازمت کر رہا ہے تو اس سے متعلق امور ہیں. ہر ایک سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس میں اپنا رہنا ایسا بناؤ کہ جس کے ذریعے سے تم سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنے کو کیوں کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ دھرتی اللہ کی ہے. جب دھرتی اللہ کی ہے, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس دھرتی پر ہماری ہی بات چلے گی, کسی کی بات نہیں چلے گی. اللہ لہ الخلق والامر, کہ لوگوں سے کہو کہ لوگ کان کھول کر سنیں کہ یہ دھرتی ہماری ہے. یہ پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے. جب یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس میں بات بھی اللہ ہی کی چلے گی. والامر, بات اللہ ہی کی چلے گی. اس سے دکان پھنس جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ زمین اللہ کی ہے, یہ ساری مخلوق اللہ ہی نے بنائی ہے. اور فرمایا کہ اس میں جو بات چلے گی وہ اللہ کی چلے گی. اللہ لہ الخلق والامر, اس کا مطلب کہ اگر کوئی آدمی نے اسباب اختیار کیے, شکلیں اختیار کی, اور اگر اللہ کی طرف سے اس کے لیے اس چیز کے ذریعے سے اس کی حاجت کے پورا ہونا اگر آسمان سے فیصلہ نہیں ہوا, تو اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کی جائے گی. ہم دنیا میں دیکھیں کہ جتنے لوگوں کے سنجوگ خراب ہوئے ہیں, تو وہ سنجوگ والے انہوں نے اپنے اچھے سنجوگ بنائے تھے, انہوں نے اپنے اچھے اسباب اختیار کیے تھے, لیکن انہی اسباب میں وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا, بلکہ ان کی چاہت کے خلاف کی چیزیں ہو گئی. آپ دنیا میں دیکھیں کہ جتنے لوگ مقروض ہیں, اچھا بتاؤ دنیا میں زیادہ لوگ مقروض ہیں زیادہ مالدار ہیں؟ ذرا زور سے بولو جی. زیادہ مقروض ہیں. اچھا جتنے لوگ مقروض ہیں انہوں نے, ان کو جو قرضے ہو گئے وہ دکانیں, کاروبار, کھیتیاں بند کر کے قرضے ہو گئے یا چالو کاروبار میں مقروض ہو گئے؟ بولو بھائی, چالو کاروبار میں. اچھا مجھے بتاؤ کہ جب چالو کاروبار میں ان کو قرضے ہوئے ہیں, تو انہوں نے یہ کھیتیاں, یہ دکانیں, یہ فیکٹریاں, جتنے اسباب اختیار کیے تھے وہ مالدار بننے کے لیے کیے تھے یا قرضدار بننے کے لیے؟ ذرا زور سے بولو, مالدار بننے کے لیے. تو اسباب تو اختیار کیے تھے مالدار بننے کے لیے اور ہو گئے قرضدار. یہ ساری دنیا کی عقلوں کو چیلنج ہے کہ اب بتاؤ کہ یہ اسباب سارے کا سارے مالدار بننے کے لیے اختیار کیے گئے تھے, تو اسے تو مالدار بننا تھا, یہ قرضدار کیسے بن گیا؟ اگر یہ جیسے چاہتا اس کی تقدیر سے ایسا ہی ہوتا تو ان اسباب کو اختیار کرنے والوں میں سے ایک آدمی بھی مقروض نہ ہوتا, سب مالدار ہو جاتے. اچھا بھائی بتاؤ, دنیا میں زیادہ تر لوگوں کی اولادیں فرما بردار ہیں یا زیادہ نافرمان ہیں؟ ذرا زور سے بولو جی, نافرمان ہیں. اچھا جتنوں کی اولادیں ہیں ان میں سے کتنوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے نافرمان اولاد نصیب فرما؟ جی. اچھا کتنوں نے ان کی تربیت نافرمان بننے کی تھی؟ کہ جی ایک آدمی نے بھی ان بچوں کے نافرمان بننے کی تربیت نہیں کی. اچھا سب کی تربیت ان کو فرما بردار بنانے کی تھی یا نافرمان بنانے کی؟ جی فرما بردار. تو فرما بردار بناتے بناتے نافرمان کیسے ہو گئے؟ کہ ہم سب کو یہ بات سمجھاتی ہے کہ ہمارے بچوں کی لگام بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمارا جیون کا نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ہمارے بچوں کی لگام ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو ہم نے تو اپنے بچوں کے اچھے نام رکھے تھے. جب بیوی امید سے تھی تب ہم لوگوں سے دعا کرواتے تھے بزرگوں سے کہ بیوی امید سے ہے, دعا کر رہے ہیں اللہ نے ایک صالح اولاد نصیب فرماوے, اور اچھے اسکول میں پڑھنے بھیجا, اچھے مدرسے میں پڑھنے بھیجا. پھر اس کے بعد ان سارے تربیت کے اچھے اسباب کے بیچ میں وہ نافرمان ہو گیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ ساری لوگوں, ساری مخلوق پر باگڈور ہماری ہے. اللہ لہ الخلق والامر, کہ ساری مخلوق پر باگڑور ہماری ہے, کسی کی نہیں چلے گی.
ایک اللہ وحدہ لا شریک لہو کی چلے گی. نبیوں کی محنت کے ذریعے سے انسانوں کو یہی باتیں سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ ساری کی ساری دنیا جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری خالی برتن کی طرح ہے, یہ ساری مخلوق خالی برتن کی طرح ہے, اس میں اللہ اگر نفع بھریں گے تو اس سے نفع ظاہر ہوگا اور اگر اللہ اس میں نقصان بھر دیں گے تو اس سے نقصان ظاہر ہوگا. ان برتنوں میں میرے بچے بھی ہیں, اگر اللہ ان میں نفع بھر دیں تو میرے بچوں سے نفع ظاہر ہوں گے. انہی برتنوں میں ہمارا کھیت بھی ہے, ہماری دکانیں بھی ہیں, ہمارے سارے اسباب ہیں کہ اگر اللہ اس میں نفع بھر دے تو اس میں سے نفع ظاہر ہوں گے, اور اگر اللہ اس میں نفع نہ بھرے تو پوری فیملی مل کر اس میں نفع نہیں ظاہر کر سکے گی. نبیوں کی محنت کے راستے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے, اور یہ بات بھی قرآن کے ذریعے سے سمجھائی گئی کہ اللہ ان برتنوں میں نفع کس کے لیے بھرتے ہیں اور ان برتنوں سے نقصان کس کے لیے ظاہر ہوتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں سے کہو کہ جو ان شکلوں میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا ہم ان کو اچھا جینا نصیب کریں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, کہ ان شکلوں میں جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے جیے گا اللہ فرماتے ہیں اچھا جینا اسے ہی ہم دیں گے. اور ایک جگہ فرمایا جو نہیں سمجھے گا اور انجان بن کر زندگی گزارے گا, اعراض کرتے ہوئے زندگی گزارے گا, اللہ فرماتے ہیں اس کے جینے کو ہم الجھنوں سے بھر جائیں گے, اس کے جینے کو ہم اجیرن کر دیں گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, کہ جو بات نہیں سمجھے گا تو اس کی زندگی میں ہم تنگیوں کو بھر دیں گے, اجیرن کر دیں گے. اچھا تنگیاں کہاں سے آئے گی؟ اللہ نے اس کے لیے کوئی اصول نہیں بیان کیا کہ ہم اس کے اوپر یہ سکنجا کسیں گے یہ سکنجا کسیں گے. جب اللہ کی دھرتی پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے لشکروں میں سے کسی لشکر کو مسلط کرتے ہیں. اللہ کے کتنے لشکر ہیں؟ کون سی چیز اللہ کا لشکر ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہمارے بہت لشکر ہیں, للہ جنود, ہمارے بہت لشکر ہیں, اور ہمارے لشکروں کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک الا ہو, کہ ہمارے لشکروں کو ہمارے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں. جیسے زمین اللہ کا لشکر ہے, جب نافرمانیاں ہوتی ہے تو اللہ زمینوں کو ہلاتے ہیں. امی جان سے پوچھا گیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ زلزلے کب آتے ہیں؟ کہ جب زنا عام ہو جاتا ہے, اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے, زمینیں ہلتی ہے. آسمان اللہ کا لشکر ہے, آسمان پانی روک لیتا ہے. کہ جب ماپ تول میں کمیاں ہوتی ہے تو اللہ آسمانوں سے پانی کو روک لیتا ہے. ہواؤں کے طوفان چلتے ہیں, جب اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے تو اللہ ہواؤں کو چلاتے ہیں. قوم عاد اور قوم ثمود پر اللہ نے ہوا کو چلایا. یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جس کو ہم جانتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی اللہ کا لشکر ہے. چھوٹا سا کھٹمل وہ اللہ کا لشکر ہے. یہ جوئیں جو جسم اور کپڑوں میں پڑتی ہے وہ اللہ کا لشکر ہے. اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر ان کو لشکر بنا کر بھیجا, جوؤں کا لشکر, کھٹمل کا لشکر. جیسے بڑی بڑی یہ چیزیں اللہ کے لشکر, ایسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ کے لشکر. اور اس کے علاوہ ہمیں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ سب اللہ کے لشکر. ہماری اولادیں اللہ کے لشکر ہیں, ہماری دکانیں اللہ کے لشکر ہیں کہ بجائے مالدار بنا دینے کے قرض دار بنا دے. ہماری فیملیاں, بھائی بہن, وہ اللہ کے لشکر ہیں. 500 لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کی چٹائی سگے بھائی نے لپیٹ دی, 500 لوگ ملیں گے کہ جن کی چٹائی ان کے نوکر نے لپیٹ دی. ہماری بیوی اللہ کا لشکر ہے, نکاح میں ہمارے ہے لیکن ہے اللہ کا لشکر. اگر اس کو اللہ ہمارے سکون کا ذریعہ بنائے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں, اور اگر اللہ اس کے دل کو ہم سے پھیر دے تو اس سے بڑا درد سر کوئی نہیں. کورٹوں میں جا کر دیکھو سب سے زیادہ کیس اسی رشتے کے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو نہیں سمجھے گا اس کی زندگی کو ہم اجیرن کر دیں گے. یہ تو دنیاوی زندگی میں ہے, پھر مرنے کے بعد کے مسائل الگ ہیں. اس لیے ہر ایمان والے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جیون میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے جیون جیے. کسی کو ملنگ بننے کو نہیں کہتے, سنیاسی ہونے کو نہیں کہتے. ابھی تو ہم چھوٹی چھوٹی دکانوں کے مالک ہیں, ابھی تو ہم چھوٹے چھوٹے کھیت کے مالک ہیں, اس مجادر کے بھی کوئی ایک آدمی مالک نہیں ہے. تو جب مجادر کا نہیں ہے تو یہ پورے تعلقے کا کہاں سے بنے گا, پھر پورے ضلع کا, اور پھر پورے گجرات کا, اور پورے ملک کا. اگر اللہ کسی کو آگے بڑھائے تو آگے بڑھنے سے کسی کو نہیں روکتے کہ بڑھو جتنا آگے بڑھ سکتے ہو. حضرات صحابہ اتنے آگے بڑھے تھے, اللہ نے ان کو آگے بڑھایا کہ وہ ملکوں کے مالک بنے, ملکوں کے. اور بڑھتے بڑھتے اتنے آگے بڑھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کا مجموعہ تین بر اعظم, تین کھنڈ کے مالک تھے, تین کھنڈ کے مالک. 22 لاکھ مربع میل زمین پر ان کی حکومت تھی, تین کھنڈ کے مالک. لیکن وہ کیسے تھے کہ ان ساری شکلوں سے ان کے تیور نہیں بدلتے تھے, ان کے مزاج نہیں بدلتے تھے, رہنی کرنے نہیں بدلتی تھی, زبان کے ٹون نہیں بدلتے تھے, وچار دھارا نہیں بدلتی تھی. میرا کیا حال ہے کہ جی میں سائیکل پر تھا اور اللہ نے مجھے بائک دی تو میرا تیور بدل گیا کہ میں سیدھا بیٹھتا تھا سائیکل پر, بائک آ گیا تو ٹیڑھا بیٹھتا ہوں. ارے بھائی اس کی کمر کیوں بینڈ کھا گئی, کیوں پریشان ہے یہ, اس کو کیا تکلیف ہو گئی کہ سائیکل والا بائک پر آ گیا, ہضم شکتی چھوٹی ہے, اس کو بائک ہضم نہیں ہو رہا ہے. بائک والے کو کار مل جائے تو اس کے پر نکل آتے ہیں. تو کیا ہوا کہ بائک پر سے کار پر آ گیا, تو بہت پریشان ہو گیا. یہ بائک والا کار میں آ گیا, کیا ہضم نہیں ہو رہا. اس مبارک محنت کے راستے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہماری ہضم شکتی, اللہ کی نعمتوں کی ہضم شکتی اچھی ہو جائے. اللہ سفید چمڑی دیتے ہیں وہ ہضم نہیں ہوتی, اللہ خوبصورت آواز دیتے ہیں اس سے لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ہمارا چھوکرا سیدھا چل رہا تھا, 6 دن کے بعد یوں چل رہا ہے. ارے بھائی یہ کیا ہوا اس کو, کہیں 6 دن سے جم جاتا ہے, ابھی تو باڈی بلڈر بن کے بنے گا, اتنے میں 6 دن کے بعد یوں چلتا ہے. کہ ہماری ہضم شکتیاں چھوٹی چھوٹی ہو گئی. اس مبارک محنت کے ذریعے سے ہر ایک کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں میں راضی رکھ کر جینا ہم سیکھ لیں, اس کے لیے اللہ کے راستوں میں نکل کر ایک خاص ماحول میں لے جا کر اللہ کے یہ انعامات, اللہ کی یہ دہیش, اللہ کی یہ عطائیں, یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ ہماری عقل سے نہیں ہے, یہ ہماری بدھی سے نہیں ہے, یہ ہماری وارثائیوں میں نہیں ہے. بہت سارے وارثدار وہ ہیں کہ جو ان نعمتوں سے محروم ہو گئے, کہ ان چیزوں میں ہمیں اللہ کا دھیان آ جائے, اللہ کا استحضار آ جائے. سب سے پہلے ان نعمتوں میں اللہ کا دھیان لانا ہے, اور دوسرا ان نعمتوں میں اللہ کا پابند بن کر جینے کی مشق کرنی ہے. کہ اگر آدمی ٹیواتا نہیں ہے تو کرنا بھی چاہتا ہے تو ٹیوایا نہیں ہے تو کر نہیں سکتا. اس لیے ایک تو اللہ کے راستوں میں لے جا کر اس مبارک زندگی کو روزانہ گھنٹوں بھر تعلیم میں بیٹھ کر سنائی جاتی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ روزانہ اللہ کے راستے میں نکل کر 4-4 مہینوں میں ان چیزوں کی مشق کرواتے ہیں. مشق, ہاں, کہ اللہ کا بندہ بن کر کیسے جینا ہو. اس کے لیے اللہ کے راستوں میں ہر ایک کو جا کر اس زندگی کو سیکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے. لوگ اس کو خالی یہ سمجھتے ہیں کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانا ہے, چلوں میں اللہ کے راستے میں جانا ہے. یہ چلہ اور 4 مہینہ نکلنا مقصود نہیں ہے, اس چلے اور 4 مہینے کے ذریعے سے ہمارے زندگیوں کا یقین صحیح کرنا مقصود ہے, ہمارے زندگیوں کے جینے کی ترتیبیں صحیح کرنا مقصود ہے. ایک آدمی ایک خاص ماحول میں اپنا ایک وقت گزارے, ایک وقت گزار کر ایک اپنی کیفیت کو بنائے. اور الحمدللہ رات بھی آپ نے بیان میں سنا کہ اللہ کے راستے میں جانے کے بعد آدمی کے جذبات بدلتے ہیں, آدمی کی سوچ بدلتی ہے, آدمی کی فکریں بدلتی ہے, آدمی کے جیون جینے کے طریقے بدلتے ہیں. ہزاروں لوگوں نے اللہ کے راستوں میں جا کر اپنے جیون جینے کے طریقے بدل دیے. یہ وہ مبارک چیز سکھائی جا رہی ہے کہ اگر وہ اختیار کی گئی تو اس کے اثرات سب سے پہلے دنیاوی جیون پر پڑیں گے. کیوں کہ ان اسباب میں جس میں ہم مشغول ہیں اگر اللہ کو راضی کرتے ہوئے جیا جائے گا تو پھر آدمی اس میں اللہ کو ناراض نہیں کرے گا, ورنہ تو آدمی اللہ کی ان نعمتوں سے اللہ کو ناراض کرتا ہے. اور جب اللہ کی نعمتوں سے اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے تو پھر ان نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے, پھر ان نعمتوں میں اللہ کی طرف سے زوال اور پڑتی آتی ہے. کہ کماتے کماتے کنگال ہو گئے, مالدار ہوتے ہوتے قرضدار ہو گئے. کہ نعمتوں میں پڑتی آئی. کہ جی کیا ہوا؟ کہ نعمتوں میں اللہ کو ناراض کیا گیا تھا. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کو ناراض کیا گیا ہے. ان نعمتوں میں رہنا نہیں سیکھا ہے. کئی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک آدمی ان نعمتوں میں کیسے رہنا اس کو سیکھے. اور یہ ایک ایک ایمان والے کی ضرورت ہے. مردوں کی بھی ضرورت ہے, عورتوں کی بھی ضرورت کی چیز ہے. اس لیے جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کو بھی یہ زندگی سیکھنی ہے, اور جو اللہ کے راستے میں نہیں جا رہے ہیں یہ ان کی بھی ضرورت کی چیز ہے. سمجھداری یہ ہے کہ جلدی سے جلدی اپنی ترکیبیں بنا کر ہم اس مبارک زندگیوں کو سیکھنے کے لیے جائیں. اس اللہ کے راستے میں جانے کے ذریعے سے ہمیں کوئی اللہ کو ٹیکا نہیں دینا ہے کہ بھائی چلو تبلیغ کو ٹیکا دے دیں یا اللہ کو ٹیکا دے دیں. حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے یہ بات کہو ان اولکم واخرکم وحیکم ومیتکم وانسکم وجنکم, کہ ان لوگوں سے کہو کہ تمہارے زندے اور تمہارے مردے, تمہارے اولین اور تمہارے آخرین, اور تمہارے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مل کر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری پر یکجت جڑ جائیں, تو ان سب کی اجتماعی عبادت سے تمہارے خدا کی خدائی میں ذرا برابر بڑھوتری نہیں ہوگی. اللہ ان سب سے پاک ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. اور دوسری جگہ فرمایا ان سب سے کہو کہ اگر تم سارے کے سارے انسان جنات, تمہارے زندے اور تمہارے مردے, تمہارے چھوٹے تمہارے بڑے, تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں, سارے کے سارے اجتماعی طور پر بغاوت پر اتر آؤ اور اللہ کی دھرتی پر اللہ کی بغاوت کرو, تو تم سب کے اجتماعی بغاوت سے خدا کی خدائی میں ذرا برابر گھٹوتری نہیں ہوگی. اگلے زمانے میں اجتماعی قوموں نے اللہ کے سامنے بغاوت کا اعلان کیا, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. کہ ہم سب اگر اجتماعی طور پر جماعتوں میں چلے جائیں تو اللہ کی سرکار کو کوئی ٹیکا نہیں ملے گا, اور اگر ہم سب ایک ساتھ یکجت نافرمانی پر آ جائیں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو پھر ہوگا کس کا؟ کہ ہم کو یہ سب کچھ اپنے لیے کرنا ہے, اللہ کو ہمارے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ بے نیاز ہے, اللہ ہماری ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. کہ یہ ہم سب کو ہماری اپنی ضرورت کے لیے کرنا ہے. اگر اس کو کیا جائے گا تو اس کے اثرات سب سے پہلے دنیاوی زندگی پر پڑیں گے, کہ ان ساری شکلوں میں اللہ خوشحالی کو بھر دیں گے. کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کی دھرتی پر اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں بندہ کرتا ہے اور اللہ اس کو پسند کر لیتے ہیں, تو آسمان پر اللہ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں جبرائیل ہم نے اس کو پسند کر لیا, تم بھی اسے محبت کرو. اور آسمان کے فرشتوں سے کہو وہ بھی ان سے محبت کریں, اور زمین کے سارے انسانوں سے کہو کہ وہ بھی ان سے محبت کریں. پھر اللہ پاک ان کی محبت اس دھرتی پر رہنے والی ساری مخلوق میں ڈال دیتے ہیں. یوضعوا لهم القبول, کہ اس دھرتی پر رہنے والی ساری مخلوق میں ان کی قبولیت ڈال دی جاتی ہے. اور جب اللہ کی دھرتی پر کوئی بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ جب آسمانوں پر اس سے ناراض ہوتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں ہم اس سے ناراض ہو گئے, تم بھی ان سے ناراض ہو جاؤ. اور آسمان سے فرشتوں سے کہو وہ بھی ناراض ہو جائیں, اور اللہ کے مخلوق جتنی زمین پر ہے ان کے دلوں میں سے بھی ان کی محبت ختم کر دو. پھر سگا بھائی بھائی ہو جاتا ہے, سگا بیٹا خطرہ بن جاتا ہے, سگا نوکر خطرہ بن جاتا ہے, کیا سگی بیوی کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی دنیا میں چیز اتفاق سے نہیں ہوتی. 50 سال تک بھائی بھائی تھا, 51 سال میں بھائی کیسے ہو گیا؟ دنیا کے لوگ کیوں گڑا کر بھگا کر کرتے ہیں, اصل میں یہ ہوا اس لیے ایسا ہو گیا, یہ اصل میں یہ جو ہوا وہ تو بہت مرتبہ ہوا تھا, آج ہی کیوں ایسا ہو گیا؟ کہ آسمان سے نظام چلا ہے. انسانوں کو اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے یہ باتیں سمجھائی ہے. اس لیے ہم سب کی ضرورت کی چیز ہے کہ ان چیزوں میں کیسے جینا, ان چیزوں کو سیکھنا ہے. خوش قسمت ہے ہمارے وہ ساتھی جو اللہ کے راستے میں یہاں سے جا رہے ہیں, اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اس مبارک زندگی کو سیکھنے کے لیے. بڑے ہی سعادت مند اور خوش قسمت ہے, اللہ نے ان کو یہاں سے اس راستے میں نکلنے کی توفیق دی, اس مبارک زندگی کو سیکھنے کی توفیق دی جس کے لیے وہ حضرات جا رہے ہیں. ہم سب دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے نکلنے کو بھی انتہا قبول فرماوے, اور اللہ یہ زندگی انہیں نصیب فرماوے. اور ہم باقی حضرات جتنے بھی باقی ہیں یہ ہمارے بھی سیکھنے کی چیز ہے, جتنی اس میں دیر کریں گے اتنا ہمارا ہی نقصان ہے. اللہ کرے کہ ہم جلدی سے جلدی ان زندگیوں کو سیکھنے کے لیے جائیں. اگر ہم ابھی جلدی نہیں جا سکتے تو اپنے مقام پر رہتے ہوئے جو اعمال ان کے لیے ہیں وہ اعمال ہمارے لیے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ روانگی کے بعد خالی اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے ہے. جن اعمال کے ذریعے سے جو زندگی ان کو بنانی ہے وہ زندگی ہم مقام پر رہنے والوں کو بھی بنانی ہے. بہت مرتبہ ہمارے ساتھیوں کے ذہنوں میں بات یہ آتی ہے کہ بھائی یہاں جماعت میں جانے والے تھوڑے لوگ ہیں, ان سے روانگی کی بات کر لیتے, ہم تو سارے واپس جانے والے ہیں, ہم سے واپسی کی بات کرو. ارے بھائی جو زندگی ان کو سیکھنی ہے وہ ہمیں بھی سیکھنی ہے. جب تک ہم اللہ کے راستوں میں نہیں جا سکتے ہم اپنے مقام پر رہ کر جن اعمال کے ذریعے یہ افراد یہ زندگی سیکھیں گے ہم بھی اپنے ان اعمال میں مشغول کر کے وہ زندگیوں کو سیکھنے کی فکر کریں. اس لیے ہم سب کے یہ ضرورت کی چیز ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو کرے گا وہ پائے گا, اور فرماتے تھے جو نہیں کرے گا وہ پچھتائے گا. اس لیے ہمارے جانے والے بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ نے جب توفیق دی ہے تو اپنا یہ وقت اتنا اچھا گزاریں گے کہ یہ ایسی اچھی زندگی جینا ہمیں اللہ نصیب کر دے. اور ہمارے واپسی والے بھی اس کو اسی ذہن سے سنیں کہ ہمیں بھی اپنے مقام پر ان اعمال میں مشغول ہو کر اپنے آپ کو یہ زندگی پر ڈالنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہم سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریوں کے ساتھ ہم جینے والے بنے. گھر ایمان والے کے ذمہ کیا ذمہ داری ہے؟ علامہ فرماتے ہیں گھر ایمان والے کے ذمہ تین ذمہ داریاں ہیں جو اس کو سیکھنی ہے. کہ کون سی ذمہ داریاں ہیں؟ کہ اس کے پہلے سب سے پہلی ذمہ داری اس کے ذمہ یہ ہے, اس کا رشتہ اپنے اللہ سے ہے. اللہ سے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا بندہ بن کر رہے. کونوا عباد اللہ, اے لوگوں اللہ کی دھرتی پر اللہ کے بندے بن کر رہو. یہ زندگی سب سے پہلے سیکھنی ہے. آدمی دو چیزوں میں سے ایک میں ہوتا ہے, یا تو اللہ کی بات ماننے والا ہوتا ہے یا اپنی من کی بات ماننے والا ہوتا ہے. ہر کام میں, ہر کام میں, غمی میں, خوشی میں, گھر بنانے میں, مال کمانے میں, مال خرچ کرنے میں, بچوں کی تربیت میں, ہر آدمی جائزہ لے لے کہ میں نے کتنی مرتبہ مولوی صاحب کے پاس جا کر پوچھا ہو کہ مولوی صاحب میں یہ کام کر رہا ہوں اس میں اللہ کا کیا حکم ہے. اگر اس حکم کو پوچھ کر کیا جاتا ہے تو یہ ابدیت والے راستے پر جا رہا ہے. اور قوم کر رہی ہے وہ کر رہا ہے, برادری کر رہی ہے ایسا کر رہا ہے, سماج اور سوسائٹی کر رہی ہے ایسا کر رہا ہے, میرے گھر والے ایسا کہہ رہے ہیں ایسا کر رہا ہے, میرے من میں آ رہا ہے ایسا کر رہا ہے. تو یہ ابدیت والی زندگی پر نہیں ہے, یہ جی چاہی زندگی پر ہے. اور جو منمانی پر آتا ہے, منمانی کرنا اس کو شیطان کا بھائی بنا دیتا ہے. شیطان نے بھی اللہ کی نہیں مانی تھی, اس نے اپنے من کی مانی تھی. ایک مرتبہ اپنے من کی مانی وہ شیطان بن گیا, میں ڈگلے میں پگلے من کی بات مانتا ہوں, پتہ نہیں میں کیسا بھائی بنوں گا. کہ سب سے پہلے جو زندگی سیکھنی ہے وہ جی چاہیے سے نکل کر رب چاہیے زندگی سیکھنی ہے. اللہ ماننا آ جائے ایسا جیسا وہ ہے, اور اللہ کی ماننا آ جائے جیسا اس نے ہم سے مطالبہ کیا ہے. دوسرا کیا سیکھنا ہے؟ کیا دوسری چیز جو ہر ایک کو سیکھنی ہے وہ یہ کہ میرا میرے نبی سے کیا رشتہ ہے, اور اس رشتے کا مجھے کیا تقاضا ہے. علامہ فرماتے ہیں ہمارے نبی سے ہمارے دو رشتے ہیں. کیا پہلا رشتہ ہم نے اپنے نبی کو نبی مانا ہے. کیا نبی ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو ہمارے نبی علیہ السلام کی سنتوں والی بناؤں, محمدی بناؤ. محمدی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک میں حضور والا, حضور کا امتی نظر آؤں, محمدی نظر آؤں. آج میں پتہ نہیں کس کو کس کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں میں نے کیسا کیسا ماڈل بنایا ہے. اگر میں نے ماڈل نہیں بنایا تو میں نے محمدی ماڈل نہیں بنایا, کہ میرا ماڈل محمدی ماڈل بنے, کہ میں دور سے نظر آؤں کہ یہ حضور علیہ السلام کا امتی ہے. لباسوں سے لوگوں کی پہچان ہوئی, فلاں 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 نظر آ رہا ہے, فلاں فلاں نظر آ رہا ہے, فلاں فلاں نظر آ رہا ہے. یہ ایمان والا محمدی دکھنے لگے, ایک تقاضا ہی ہے. اس غمی اور خوشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے تابع ہو جائے. دوسرا کیا؟ دوسرا ہم نے اپنے نبی کو آخری نبی مانا ہے. آخری نبی ماننے کا کیا تقاضا ہے؟ آخری نبی ماننے کا تقاضا یہ ہے, ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے اپنے لیے پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا کام کیا ہے؟ کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی محنت کرتا ہوں, اور یہ کام ہر اس بندے کا ہے جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے. ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, کہ جس نے بھی میری اتباع کی ہے اس کو یہ کام کرنا ہے. یہ تبلیغ کی محنت, لوگوں کی خیرخواہی کی محنت, لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے بنے وہ محنت, یہ تبلیغی جماعت کی محنت نہیں ہے. تبلیغی جماعت کوئی پارٹی نہیں ہے, تبلیغی جماعت کوئی گروپ نہیں ہے, تبلیغی جماعت کوئی فرقہ نہیں ہے. ہر کلمہ پڑھنے والا وہ تبلیغی ہے. یہ ایک ایک کا کام ہے, یہ ایک ایک کی ذمہ داری ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی نہیں کر رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے باپ کے دو چھوکرے ہیں, ایک چھوکرا باپ کی سیوا کرتا ہے اور ایک نہیں کر رہا ہے. تو نہیں کر رہا ہے جس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس کے ذمہ نہیں ہے, اس کے ذمہ ہے مگر وہ نہیں کر رہا ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی بے برکتی دنیا میں بھی دیکھے گا اور اس کی بے برکتی آخرت میں دیکھے گا. ایسے خدا نہ کرے اگر ہم سے ذمہ داریاں نہ پوری ہوئی تو اس کی نحوستیں اور اس کی بے برکتیاں اس دنیا میں ہوگی. جیسے رات حضرت نے فرمایا تھا کہ ہمیں جیسے بدلہ ملتا ہے عملوں کا ایسے اس کی برکتیں بھی ملتی ہے. اگر اس کو ادا کیا جاتا ہے تو اس کی برکتیں دنیا میں ملتی ہے اور آخرت میں اس کے بدلے ملیں گے, دنیا میں اس کا بدلہ ملتا ہے. رات ذکر کیا تھا کہ ایک پائے اگر اس پر لگ رہی ہے, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو تمہارا جسم تھکے گا, جو تمہارا مال لگے گا اس کا بدل ملے گا, اور حدیث میں آیا جو جان تھکے گی اس کا بدلہ ملے گا. اور نہیں کرے گا تو کوئی بات نہیں, کل قیامت کے دن سب کھڑے ہوں گے, سب دیکھ لیں گے اس دنیا میں بے برکتی ہوگی اور وہاں اللہ رسوائی سے بچا لے. تو دوسری ذمہ داری کہ اللہ کے نبی اسلام کی امت کی ہمدردی کے ساتھ جینا, یہ ایک ایک امتی کا کام ہے. اور تیسری ذمہ داری کا تیسری ذمہ داری کہ ہمارا ایک رشتہ اپنے دین سے ہے, دین سے کہ میرے دین سے میرا کیا رشتہ ہے اور یہ رشتہ کیسے ادا کیا جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہارے دین کا رشتہ تمہارے اوپر ہے, اس کا حق یہ ہے, دین کے رشتے کا حق یہ ہے کہ تم اس کے مددگار بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بنو. ہم میں سے ہر ایک سے مطالبہ ہے کہ ہم میں کہیں ایک آدمی اپنے دین کا مددگار بنے. انہی تین باتوں کا قبر میں جواب دینا ہے, یہ تین ذمہ داریاں ہیں, انہیں تین ذمہ داریوں کا جواب ہمیں قبر میں دینا ہے. سب سے پہلے اللہ کا پوچھا جائے گا من ربو کا. علامہ فرماتے ہیں اگر اس کے تقاضے کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزاری تو جواب دے سکیں گے. دوسرا حضور علیہ السلام سے متعلق پوچھا جائے گا, اگر وہ زندگی سیکھی اور اس کو ادا کیا تو اس کا جواب دے سکیں گے. اور تیسرا ہمارے دین کا پوچھا جائے گا, اگر اس کے تقاضوں کو سیکھا سمجھا اس کے مطابق زندگی گزاری تو اس کا جواب دینا آسان ہوگا. یہ ہر آدمی کو سیکھنے کی چیزیں ہیں. خوش قسمت ہے ہمارے وہ ساتھی جو اللہ کے راستے میں ان چیزوں کو سیکھنے جا رہے ہیں, اس لیے ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آپ حضرات اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, اس لیے آپ نیت بناؤ, آپ اللہ کے راستے میں جانے والے اس کی نیت بناؤ. ہم کیوں جا رہے ہیں؟ ہم خالی چار مہینے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, ان ذمہ داریوں والی زندگیوں کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے جا رہے ہیں. اور اللہ جو راضی ہوتے ہیں وہ ذمہ داریوں والی زندگی جینے سے اللہ راضی ہوتے ہیں. تو ہم اللہ کے راستے میں نکل کر کیا سیکھیں گے؟ تو ہم دین والی زندگی سیکھیں گے, ہم دین کی محنت سیکھیں گے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سارا کا سارا مجمع جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے وہ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اس نیت سے اللہ کے راستے کا سفر کریں گے. بھائی سب نیت کرتے ہو؟ اللہ سب کو اس کے توفیق میں قبول فرماوے. تو یہ زندگی کی اگر تم نیت کر کے نکلو گے تو آپ کو اللہ آپ کے نیت کے مطابق انشاءاللہ اللہ پاک یہ چیز دے دیں گے. جب اس نیت کے ساتھ آپ جاؤ گے تو کیسے جاؤ گے؟ جب اس نیت کے ساتھ جاؤ گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی چیز کے لیے جا رہے ہیں, اپنی زندگی میں اس چیزوں کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہم یہ سفر اپنی جان اور اپنے مال سے کریں گے, ہم کرائے کے ٹٹو بن کر نہیں جائیں گے کہ بھائی مال کسی کا ہو جان کسی کا ہو, ایسے نہیں جائیں گے. جان بھی ہماری باپ رہیں گے اور مال بھی ہمارا باپ رہیں گے, کیونکہ ہم اپنے لیے جا رہے ہیں, ہم اپنے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلا سفر کیا مکے سے مدینے کی ہجرت کا اپنی جان اور اپنے مال سے کیا. ہاں اگر ہمارے پاس نہیں ہے ہم قرضہ لے سکتے ہیں, ہمارے نبی علیہ السلام نے قرضہ لیا تھا, قرضہ لیا سفر میں, قرضہ لیا واپسی میں, قرضہ مسجد بنانے کے موقع پر قرضہ لیا. لیکن قرضہ اس ذہن سے نہیں کہ ابھی قرضے ہنسنا لو اور پھر مانگے تو ہنسنے لگو, بدترین موت وہ ہے کہ لوگوں کے قرضے کھا کھا کر مر جائے. بہت برا آدمی ہے وہ جو لوگوں کا ماتھے پر دیوا چڑھا کر مر جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کسی کی موت ہوتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے تھے کہ یہ کسی کے پیسے تو اپنے ماتھے پر لے کر نہیں مرانا. اگر پتہ چلتا کہ کسی کا قرضے لے کر مرا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے اس کا قرضہ پہلے میں ادا کروں گا پھر نماز پڑھیں گے. اور اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس نہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے فرماتے تھے ہے کوئی جو اس کا قرضہ ادا کر دے. اگر کوئی ادا کرتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے, ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. لوگوں سے کہتے تھے جاؤ تم ہی نماز پڑھ لو. ہم کوشش کریں زندگی میں کسی کا چونی اٹھنی بھی ہمارے ماتھے پر نہ آئے, ہم کسی کے قرضے باقی رکھ کر نہ مریں. ہاں جب مال سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں کے پیسے لوٹانا مشکل ہے, میراث کے مال دینا مشکل ہے. اور اگر یہ چیزیں حرام کے پیٹ میں چلی گئی تو یہ حرام کا مال کل قیامت کے دن انگارے بنیں گا, انگارے. اور ایسے لوگ جن کے پیٹ میں حرام کا مال جاتا ہے ان کی اللہ کے وقت نعمت باقی نہیں رہتی, ان کی عبادتیں سر سے اوپر نہیں جاتی. اگر وہ بیت اللہ میں چلے جائیں اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعائیں کریں تو بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس لیے ہزار کوشش کریں کہ ہمارے پاس حرام کا نہ آئے, ہزار کوشش کریں کہ ہم پر کسی کے حقوق باقی نہ رہ جائیں. اس لیے اپنی جان و مال کے ساتھ جانا ہے. تیسری بات, پابند بننے کی نیت سے جانا ہے کہ ہم پابند بنیں گے. اس کے لیے جب آپ اللہ کے راستے میں جائیں گے تو آپ حضرات کے ذمہ دار, آپ حضرات کو ذمہ دار ایک جماعت کے ساتھ جوڑ دیں گے اور آپ کو جماعت کے ساتھ جوڑ دیں گے اور آپ کی جماعت کے اوپر ایک ذمہ دار طے کیا جائے گا. پورا سفر اس ذمہ دار کی بات مان کر سفر کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کی بات مانتے مانتے مجھے اللہ کی بات ماننا آ جائے, مجھے اپنے نبی کی بات ماننا آ جائے, مجھے سنت شریعت کی بات ماننا آ جائے. کیونکہ جو امیر ہوتے ہیں وہ سوجھ بوجھ والے ہوتے ہیں, اکڑ پچو نہیں ہوتے, وہ دین کی بات کریں گے آپ سے. اللہ کا دین زندگی میں آئے اور دین والی زندگی بنے اس کی رہبری کریں گے تو ان کا پابند بننا ہے. کتابوں میں آتا ہے جس نے اپنے ذمہ دار کی بات مانی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے نبی کی بات مانی. اس لیے ہم اپنے ذمہ داروں کی پابندی کریں اور جو ذمہ دار بنا دیے جائیں وہ بھی اللہ سے ڈریں کہ جماعت جتنے میرے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں ان کی جان بھی میرے پاس امانت ہے, ان کا مال بھی میرے پاس امانت ہے, اس کو میں دین سکھانے میں اور دین کی محنت سیکھے ایسے تقاضوں میں میں ان کا استعمال کروں. اگر اس طرح سے استعمال کیا تو اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی اور جتنی خیر وجود میں آئے گی اس خیر میں اس امیر کا حصہ ہوگا. اور خدا نہ کرے غفلت برتی, خیانت کی. کتابوں میں آتا ہے بعض لوگ وہ ہوں گے جو ذمہ دار بنائے گئے انہوں نے امانت داری سے کام نہیں لیا, ان کے ہاتھ یوں پیچھے باندھے جائیں گے اور الٹے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرما. اس لیے ہمیں پابند بن کر جانا ہے اور ہمیں اپنے اس سفر کی شروعات کرنے سے پہلے ہم اپنے جان مال کے ساتھ جائیں گے تو اپنی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں یہیں سے ساتھ لے لیں, انفرادی ضرورت کی چیزیں بھی اور اجتماعی ضرورت کی چیزیں بھی, تاکہ پورے سفر میں ہمیں کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا پڑے. جب جماعت تیار ہو جائے, اب آپ کی روانگی کے بعد اور بھی ہوگی, ابھی بھی ہو رہی ہے, ابھی اجمالی ہوگی, بعد میں تفصیل سے ہوگی. جب روانگی کی بات ہو جائے, جماعت بن جائے, یا آپ کی جماعت مکمل ہو گئی, اب کوئی آدمی اپنی مرضی سے تمہاری جماعت میں جڑنے کے لیے آئے تو آپ اس کو نہیں جوڑیں گے, نہ تو یہاں جوڑیں گے نہ جس بستیوں میں آپ گئے ان بستی میں جا کر کسی کو آپ کی جماعت میں جوڑیں گے. مسلمان دھوکا کھاتا بھی نہیں اور مسلمان دھوکا بولو ذرا زور سے دیتا بھی نہیں. ہم نہیں جانتے وہ آیا ہے کون ہے, ہاں مشورہ والے جوڑ دیں تو ہم جوڑ لیں گے. یہ آپ کی جماعت مکمل ہو گئی, پھر اب آپ سفر کرو گے, مسجد سے نکلو گے, وہیں سے کوشش کرو ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں تو اب یہیں سے دین پر چلنے کی مشق کے ساتھ سفر کرنا ہے کہ سنت طریقے پر مسجد سے ہم نکلیں اور جب سر راستے پر چلیں تو راستوں پر سنت طریقے پر چلتے ہوئے جائیں. چار مہینے ان اعمال کی اتنی مشق کرنی ہے, اتنی مشق کرنی ہے سنت شریعت کی, اتنی مشق کرنی ہے کہ ہماری طبیعتیں سنت شریعت کی عادی ہو جائے, عادی ہم ٹیوا جائیں, ٹیوا جائیں کہ سنت شریعت والے اعمال پر ہم ٹیوا جائیں, ہم عادی ہو جائیں. اس کے لیے مسجد سے ہی اس لیے کوشش اس کی کریں کہ جو بھی عمل کرنے کا ہو اس سے پہلے وہ عمل سنت طریقے پر کیسا ہوتا ہے اس کا آپس میں تھوڑا مذاکرہ کر لو کہ مسجد سے نکل رہے ہیں, مسجد سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے اس کا مذاکرہ کر لو, اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں کوشش کرو کہ پورا سفر ہمارا پیدل ہو, مسجد سے اسٹیشن, ایک مسجد سے دوسری مسجد, ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں, کوشش کرو کہ پیدل ہو.
بھائی کیوں کوشش کریں گے؟ اس لیے کوشش کریں گے کہ اکثر یہ کام نبیوں والا کام ہے, اور نبیوں کا اکثر کام پیدل ہوتا تھا. ہم اکثر نبی دنیا میں پیدل چل کر انہوں نے کام کیا ہے, ہم نبی والا کام پیدل چل کر کریں گے. ان کے والے انوارات, ان کے والی برکتیں ہمیں ملے گی. اور اس جسم سے ہم نے بہت مرتبہ اللہ کو ناراض کیا ہے, اس جسم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھکائیں تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے. ہمارے گزر فرماتے تھے جب جماعتیں پیدل چلتی ہے اللہ ان کے قدموں کے نیچے فطروں کو دبا دیتے ہیں. اس لیے آپ حضرات بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ سستی نہیں کریں گے, ہمت نہیں ہاریں گے, انشاءاللہ پیدل چلیں گے تاکہ ہمارے نبی کے عمل سے ہماری مشابہت ہو جائے. چلو گے پیدل انشاءاللہ تو پھر مذاکرہ کر لینا کہ پیدل کیسے چلیں. دو دو کی جوڑی بنا دو, راستے کے ایک طرف چلو, راستے کا حق ادا کرتے, کوئی تکلیف دینے والی چیزیں ہٹاتے ہوئے چلو, اور سیکھتے سکھاتے چلو. انشاءاللہ پیدل چلنے میں کئی صورتیں تم سیکھ لو گے, کئی آیتیں تم سیکھ لو گے. جب اسٹیشن پر پہنچ جاؤ تو اسٹیشن پر بہت بڑا مجمع ہوگا, تو اس اسٹیشن پر ہمارے میں اور مجمع میں فرق ہوگا. ہم کون ہیں؟ تو ہم اللہ کے دین کے نمائندے ہیں, ہم اللہ کے دین کے ترجمان ہیں. ہمارے اور ان کی زندگی میں فرق ہے. دنیا میں اسٹیشنوں پر لوگ اچھل کود کرتے ہیں, ہم ہماری زندگی سے بھی بتائیں گے کہ دین ایسا ہوتا ہے. ہم اپنے سامان کو ایک طرف دیکھ لیں اگر ٹرین نہیں آئی ہے تو, اور اپنے معمولات پورے کر لیں, تسبیحات وغیرہ پورے کر لیں, سامان بیچ میں رکھ دیں, آس پاس ہم سب بیٹھ جائیں. ہم اپنے سامان کی بھی حفاظت کریں, اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں. اور جب ٹرین آئے تو پہلے سے معلوم کر لو کس کو کون سے سیٹ پر بیٹھنا ہے, سکون سے اپنی سیٹوں پر جا کر بیٹھ جاؤ. پہلے سے معلوم کر لو گے تو ہوا نہیں مچے گا کہ امیر صاحب مجھے کون سے سیٹ پر بیٹھنا ہے. جب ٹرین چلنا شروع ہو تو ٹرین سے سب اپنا سامان خود ہی لیں, اپنے خدمت خود کرنی ہے, اپنا سامان خود اٹھانا ہے. اگر دوسرے کے بھروسے پر چھوڑو گے وہ ٹرین میں ہوگا اور تمہارا سامان اسٹیشن پر ہوگا. اس لیے ہر ساتھی اپنا سامان خود اٹھائے. جب ٹرین میں بیٹھ گئے تو ٹرین میں بیٹھنے کے بعد کوشش کرو کہ آپس میں مشورہ کر لو کہ ہمارا یہ سفر 24 گھنٹے کا ہے, 25 گھنٹے کا ہے, ہم کب نمازیں پڑھیں گے, ہمارے پاس وقت ہے, ہم تھوڑا سیکھنے سکھانے کا عمل کریں گے, کچھ تھوڑی تعلیم کر لیں گے. اگر ٹرین میں کوئی مسلمان ایمان والے ہیں ان کی ملاقات کریں گے, اس کو آپس میں تھوڑا سوچ لو, ان عمل کو کرتے ہوئے سفر کرو. جب بستی میں پہنچو تو بستی کے دین کا مذاکرہ کرو کہ بستی میں کیسے داخل ہونے کا. ہماری نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے, بستی میں داخل ہو تو مسنون دعاؤں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اللہم بارک لنا فیہا, اللہم اے اللہ اس بستی میں ہم داخل ہو رہے ہیں, اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دے. اللہم ارزقنا جناحا, اے اللہ اس بستی میں ہمارے لیے حلال روزی کا تو انتظام کر دے. تو اللہ سے حلال روزی اس میں مانگے تو اللہ نے انشاءاللہ یہ دعا قبول ہو گئی, ساری منزلیں آسان کر دیں گے. تو مسنون دعاؤں کے ساتھ بستی میں ہم داخل ہوں. جب اسٹیشن پر اتر جائیں تو ہم بہت بڑے کام کے لیے وہاں گئے ہیں, تو بستی میں داخل ہونے سے پہلے جب بستی نظر آئے تو پہلے بستی کی دعا پڑھ لو. جب اسٹیشن پر اترو تو سب ساتھی اپنا سامان دیکھ لیں, خود اتاریں اور سب سامان دیکھ لیا, اس کے بعد اسٹیشن پر بستی میں داخل ہونے سے پہلے مختصر دعا کر لو. کیوں دعا کر لو؟ کہ ہر جماعت کو بستی میں جانے کے بعد 3 کام کرنے ہیں. بولو کتنے کام کرنے ہیں؟ کہ پہلا کام جو بستی میں داخل ہو کر کرنا ہے کہ ہر ساتھی اپنی زندگی میں دین سیکھنے آیا ہے اور دین کی محنت سیکھنے آیا ہے تو اس کو اتنا اچھا وقت گزارنا ہے کہ اس کو دین بھی سیکھنے ملے, دین کی محنت. تو ہر ایک کو ایک اپنے اوپر محنت کرنا ہے. دوسرا, ہر ایک کو بستی والوں پر محنت کرنا ہے. بستی والوں پر 2 محنتیں کرنی ہیں, ایک ہر بستی سے نقد جماعت بنانی ہے, ایک ہر بستی میں سے ہر بستی میں مسجدوار جماعت بنانی ہے کہ اللہ کے راستے میں لوگ دین سیکھنے بھی جائیں اور باقی جو بستی میں لوگ بچے ہیں وہ بستی والوں کی دینی فکر کریں, اس کی فکر کرنی ہے. یہ 3 کام ہر بستی میں ہمیں کرنے ہیں. اس کی دعا اللہ سے مانگ لو کہ اللہ اس بستی میں ہم آئے ہیں, اپنی مدد کو تو شامل حال کر دے اور ان کاموں کے کرنے کو تو ہمارے لیے آسان فرما دے. جب بستی میں داخل ہو تو کوشش کرو کہ پیدل جاؤ. پیدل انشاءاللہ تمہارا پیدل چلنا ان بستیوں میں اچھا اثرات چھوڑے گا. ان بازاروں میں اللہ کی نافرمانی سب سے زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ اللہ کا غیر بولا جاتا ہے. جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہاں سے گزرو گے تو یہ اس کے انوارات, اس کی برکتیں لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر پڑے گا. انشاءاللہ اللہ پاک اس کو لوگوں کے متوجہ ہونے کا ذریعہ کرے گا. اس لیے آپ کوشش کرو کہ آپ بس اسٹیشن سے مسجد پیدل جاؤ. جب مسجد میں پہنچ گئے تو مسجد میں پہنچنے سے پہلے مسجد کا دین سمجھو. مسجدیں جو ہے اللہ کی دھرتی پر سب سے بڑی محترم جگہیں ہیں. ہمارا پورا سفر مسجدوں میں ہوگا, اس لیے مسجد کا دین اچھے سے سمجھیں. ان ساری مسجدوں کا رشتہ بیت اللہ سے ہے. حدیث میں آتا ہے یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. بیت اللہ پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ بیت اللہ سے ہو کر اللہ کے گھر مسجدوں پر آتی ہے. مسجدوں کو پاک رکھنے کا حکم ہے, مسجدوں کو صاف رکھنے کا حکم ہے. ہمارا پورا سفر مسجدوں میں ہوگا, ہم مسجدوں کو پاک رکھیں گے, صاف رکھیں گے. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں جائیں گے اور مسجدوں کا حق ادا نہیں کریں گے. پوچھا گیا مسجدوں کا کیا حق ہے تو فرمایا کہ دو رکعت تحیت المسجد مسجد کا حق ہے. جب ہم مسجد پہنچے تو اپنے سامان کو نیچے سے صاف کر لیں تاکہ بیگ کی کچرا مسجد میں نہ جائے. مسجد کے ایک کونے میں سامان رکھ دیا, اس کے اوپر چادر ڈال دی, پھر اس کے بعد فوراً وضو کر لو اور دو دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لو. تحیت المسجد پڑھنے کے بعد اب ہم کام شروع کریں گے اس بستی میں. اس بستی میں کام شروع کرنے کے لیے فوراً مشورہ شروع کر دو, مشورہ کر لو کہ بھائی یہاں نقد جماعت ہم کیسے بنائیں گے, یہاں مسجد وار جماعت کیسے بنائیں گے, اپنے ساتھیوں میں کیسے اپنے ساتھیوں کو کیسے مشغول کریں گے. اس کا مشورہ کر لو, کوشش کرو کہ اگر بستی والے بھی آپ کے ساتھ مشورے میں شریک ہو جائے تو بہت اچھا. اس لیے کہ بستی والوں کے ساتھ مل کر آپ کو کام کرنا ہے, تو جب وہ ساتھ میں شریک ہوں گے تو تم اور وہ ایک وچار کے ہو جاؤ گے. اگر ان کے بغیر تم نے مشورہ کیا تو تمہارا مشورہ الگ ہوگا اور وہ الگ ہوں گے. اس لیے کوشش کرو کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا لو. اگر وہ موجود نہیں ہے تو اپنا مشورہ کر لو, جب دور میں وہ آئے تو ان کو اپنا مشورہ بتا دو کہ ہم نے یہ مشورہ کیا ہے, اور ان کو اپنے فکروں میں شریک کر لو. مشورے میں کیا کرنا ہے, کیا مشورے میں یہ تینوں چیزیں سوچنی ہیں کہ ہمارے ساتھی دین کیسے سیکھ کر جائیں, ہمارے ساتھی یہاں سے نقد جماعت کیسے بنائیں, یہاں مسجدوار جماعت کیسے بنے, یہ تین چیزوں کا مشورہ کر رہے ہیں. اس کے لیے کیا کرو گے, ہمارے حضرات فرماتے ہیں اگر جماعت کو چار چیزوں میں مشغول کرو گے, کیا اگر مشورے میں چار چیزوں میں اپنے ساتھیوں کو مشغول کرنے کا مشورہ کرو گے تو انشاءاللہ یہ جماعت دین بھی سیکھے گی, یہ جماعت سے نقد جماعت بھی بنے گی, اور یہ جماعت وہاں مسجدوار جماعت بھی بنائے گی. کہ وہ کون سی چار چیزیں ہیں جس میں مشغول کرنے کو سوچنا ہے, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں وہ چار عمل وہ ہیں جو حضور کی مسجد کے عمل ہیں, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں ہر آنے والے کو ان چار عملوں میں مشغول کیا جاتا تھا. کہ سب سے پہلا عمل اس میں جس بات کو آپ کو سوچنا ہے, جس میں اپنے ساتھیوں کو مشغول کرنا ہے, وہ دعوت اللہ ہے. کہ دعوت اللہ, ایک ایک آدمی اللہ کی بڑائی کے بولنے میں مشغول ہوں, اللہ کی عظمت کو بولنے میں مشغول ہوں, اللہ کی عظمت کو سننے میں مشغول ہوں. کہ آج سب کے دلوں میں ان مادوں کا اور دنیا کی چمک دمک اور دنیا کے نقشوں کی عظمت دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے 13 سال مکی زندگی میں سب کے دلوں میں اللہ کی عظمت کو بٹھایا ہے. اللہ کی جب عظمت دلوں میں بیٹھ جائے گی اللہ کی بات ماننا آسان ہوگی. اسی لیے سب احکامات جتنے بھی نازل ہوئے وہ مدینہ میں نازل ہوئے, مکہ مکرمہ میں ان کے دلوں میں ایمان کو بنانے کی محنت کی گئی, ایمان کو بنانے کی, اللہ کی بڑائی کو بولنا, اللہ کی عظمت کو بولنا, اللہ کی بڑائی کو سننا. کہ اس کو دعوت کہتے ہیں, دعوت اللہ, کہ ہمارے ساتھیوں کو اس میں مشغول کریں. اس کے لیے ہمارے پاس 5 گشت ہے, ان 5 گشتوں کے ذریعے سے ہمارے ساتھیوں کو دعوت اللہ میں مشغول کریں. کہ ہمارے پاس روزانہ بستیوں میں چل پھر کر 5 گشت کرنے ہیں. ان میں پہلا گشت کہ ہم بستیوں میں چل پھر کر تو ہم عمومی گشت کرتے ہیں, عمومی گشت, جیسے ہماری مسجد میں اگر جماعتیں آتی ہے عصر بعد مغرب بعد گشت کرتی ہے, کہ 10 آدمی کی جماعت بنتی ہے, باہر جا کر عمومی گشت کرتی ہے. ایک متکلم ہوتا ہے, ایک رہبر ہوتا ہے, ایک ذمہ دار ہوتا ہے, کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی بولنے کا موقع ملتا ہے. ایک گشت اس بستی میں تشکیل کا گشت ہے, تھوڑا پانی دے, اس بستی میں تشکیل کا گشت ہے. کہ تشکیل کا گشت کیا ہوتا ہے, کہ اس بستی سے ہم نقد جماعت بنانے کا ہم نے سوچا ہے. اب ہم تو مسجد میں ہیں اور پبلک گھروں میں ہیں, ہماری مجھے فرماتے ہیں دونوں تین دن کی جماعت بنا کر کوشش یہ کریں کہ ایسی ملاقاتوں کا نظام بنے کہ ان ملاقاتوں کے ذریعے سے ہمارا 2 دن کے قیام میں اور 3 دن کے قیام میں بستی کا ایک گھر نہ چھوٹے, کہ جس گھر میں جا کر ہم نے لوگوں کو اللہ کی پہچان نہ کروائی ہو. اور پھر پورے دن کی بات کریں, 6 نمبروں کی بات کریں, اور اس طرح ایسے بات کریں کہ اس گھر کے مرد بھی سن لیں. اگر اس گھر میں مستورات رہتی ہے تو اس گھر کی مستورات کے کان پر بھی آپ کی بات پڑیں, تو دو نفع ہوں گے. ایک تو ہمارے ساتھی ان اس چلت پھرت کے ذریعے سے اللہ کی بول بولنا سیکھیں گے, اور ہمارے دین کی بات کرنے کے ذریعے سے سامنے والے کے دل میں اللہ کے دین کی عظمت آئے گی. پھر جب ہم تشکیل کریں گے چار مہینے کی, چلے کی, تین دن کی, تو وہ اپنے اس دین کو سیکھنا ضرورت کی چیز سمجھ کر پھر وہ انشاءاللہ نقد تیار ہوں گے, تو ہمیں سیکھنے ملے گا اور بستی سے نقد جماعت تیار ہو جائے گی. اگر جماعت نے اس طرح سے محنت کی یہ تشکیلی محنت سے, تو انشاءاللہ ایک ایک بستی سے نقد جماعت بنے گی. نقد جماعت چلنے پھرنے سے بنتی ہے, اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ لوگ اپنے مشغلوں میں مشغول ہیں, انہیں اللہ سمجھانا پڑے گا, اللہ کے دین میں کامیابی کو سمجھانا پڑے گا. اسی لیے ہم کو ایک ایک کے پاس جا کر اپنے ساتھیوں کو استعمال کرنا ہے. کوشش کرو کہ دو تین دن کا جو قیام ہو, دو تین دن کے قیام میں مسجد کے اطراف کے 100% ایمان والوں کی ملاقات ہو جائے. اس کو تشکیلی گشت کہتے ہیں. ہمارے ساتھیوں کو اس میں استعمال کرنا ہے. جب وہ تیار ہو جائیں تو پھر تیسرا گشت ہم کریں گے, اس کو وصولی گشت کہتے ہیں. کہ وہ تیار ہو گئے تھے, اب وہ تیار صبح میں ہم نے ملاقات کی, تیار ہو گئے, اب ان کو بھی وصول کرنا ہے, ان کے سامان کو بھی وصول کرنا ہے. اس میں اللہ کی بڑائی بولنے کا بہت موقع ملتا ہے کہ ہمارے ساتھی بات کرنے کے لیے گئے, اب وہ عذر کر رہا ہے, اب وہ اللہ کی مدد کو سمجھائے گا, اور نبیوں کی مدد کے واقعات سمجھائیں گے, صحابہ کی مدد کے واقعات سمجھائیں گے. تو ہمارے ساتھی کو اللہ کی نصرت کو اور اللہ سے ہونے کو بولنے کا بہت موقع ملے گا. اس لیے پھر ہمارے ساتھی کو ضرور اہتمام سے ہم تشکیلی گشتوں میں استعمال کریں, وصولی گشتوں میں استعمال کریں, تو یہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں آئے گی. پھر چوتھا گشت جو ہمیں کرنا ہے وہ تعلیمی گشت کرنا ہے. تعلیمی گشت کا کہ ہماری جب مسجد میں تعلیم ہوتی ہو تو تعلیمی کے موقع پر ایک بہت بڑا مجمع مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, دکانوں پر نہیں مکانوں پر رہے. لوگ باہر فالتو کے فوگٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو مسجد میں تعلیم کے حلقوں میں لانا تاکہ وہ ایک مبارک ماحول میں آ کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ان کا دل آخرت کے لیے تیار ہو جائے, اور ان کا دل دین کی محنت کے لیے تیار ہو جائے. ان حلقوں میں جوڑنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو ان کی ملاقاتوں میں بھیجنا, اس گشت کو تعلیمی گشت کہتے ہیں. جب سے تعلیم شروع ہو تب سے لے کر تعلیم پوری ہو تب تک دو دو آدمیوں کی جوڑی بنا کر, کبھی ایک طرف اس طرف جب وہ جوڑی آ جائے پھر دوسری جوڑی کو اس طرف, پھر تیسری جوڑی کو اس طرف, لگاتار اس طرح ہم گشت کریں, اس کو تعلیمی گشت کہتے ہیں. اس میں اپنے ساتھیوں کا استعمال کریں. اور پانچواں گشت جو ہے وہ خصوصی گشت ہے. یہ خصوصی گشت کب کرنا ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ خصوصی گشت جب تمہارا مشورہ پورا ہو جائے, مشورے کے بعد فوراً کرنا ہے. یہ خصوصی گشت کس پر کرنا ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہر بستی کے تین طبقوں پر کرنا ہے. ایک اس بستی میں علماء ہیں, ان کے پاس جانا ہے. ایک اس بستی میں تبلیغ کے کام کرنے والے پرانے لوگ ہیں, ان کے پاس جانا ہے. اور ایک اس بستی میں چودھری قسم کے با اثر لوگ ہیں, ان کے پاس جانا ہے. بھائی ان تینوں طبقوں پر کیوں کرنا ہے؟ عام طور سے بستیاں جو ہوتی ہے وہ اپنی چودھریوں کے تابع ہوتی ہے, اپنے بڑوں کے تابع ہوتی ہے. الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بڑوں کے تابع ہوتے ہیں. تو جب یہ لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو ان کے چھوٹے تو ہو ہی جائیں گے. اس لیے ہم ان تینوں کے پاس فوراً مشورے کے بعد جائیں. لیکن مشورے کے بعد ان کے پاس جانے سے پہلے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہمارا خدمت کرنے والا ساتھی اپنی خدمت کا کام شروع کر دے. کیوں کہ ہم اپنا پکا کر کھائیں گے پورے سفر میں. حضرت مائی صلی اللہ علیہ کے بیان پڑھ رہا تھا, اس میں حضرت نے لکھا بہترین جماعت وہ ہے جو پورے سفر میں اپنا کھانا کھائے, اپنے ہاتھ سے پکا کر کھائے, اور بہترین بستی والے وہ ہیں جو جماعت والوں کو کھانا پکانے نہ دے. بہترین بستی والے وہ ہیں, اور بہترین جماعت والے کون ہیں بولو؟ جو اپنا کھانا خود پکا کر کھائے. تو آپ حضرات اچھی بہترین جماعت بننا کہ چار مہینے ہمیں ہی کھانا ہے, اپنا پکانا ہے. اب ان خواص کی ملاقات میں جاؤ گے, یہ دعوت دیں گے آپ کو, تو آپ یہ کہہ سکو گے ہمارا تو کھانا پکنا شروع ہو گیا. ورنہ اندر دل میں سوال آئے گا کہ بھائی ابھی کھانا شروع نہیں ہوا, ان کی دعوت قبول کر لیں. اور دل کا سوال حرام ہے, زبان کا سوال بھی حرام, دل کا سوال بھی حرام. اس لیے خدمت والے خدمت شروع کر دیں, اور ان تینوں طبقوں کے پاس جا کر ملاقات کرنی ہے. دنیا کے جو باثر لوگ ہوں ان سے جا کر ہم ان کی دنیا کی برائی نہیں بیان کریں گے,
ہم کیا بیان کریں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو یہاں کا بڑا بنایا ہے، ماشاءاللہ اللہ نے باثر بنایا ہے، آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا مجموعہ جڑا ہوا ہے، ہم یہ فکر لے کر آئے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ تشریف لے آتے ہیں یہ کام آسانی سے پورا ہو جائے گا اور اس کا سارا اجر آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ آپ کو یہاں کا بھی بڑا بنا دے اور اللہ آپ کو آخرت کا بھی بڑا بنا دے۔ اگر خیر میں آپ استعمال ہو گئے تو یہ ساری خیر آپ کے حصے میں آئے گی۔ یہ فضائل سنا کر انہیں اپنے ساتھ لینا ہے۔ تبلیغ کے جو پرانے ہیں وہ سال ہر سال سے وہاں کام کر رہے ہیں، کچھ بیٹھ بھی گئے ہوں گے، کچھ کمزور بھی ہو گئے ہوں گے، ہمیں ان کی خدمت میں جا کر کیا کہنا ہے؟ کہ ان کی منفی بات نہیں کرنی، ان سے ہی کہنا ہے الحمدللہ ہم بستی میں آئے، ہمیں پتا چلا یہ ساری باغ و بہار، یہ سارا چمن آپ ہی کا بسایا ہوا ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی آپ کی محنت سے اتنا کام ہوا ہے، ہم اسی فکروں کو لے کر آئے ہیں، اگر آپ تشریف لے آئیں تو ہماری جماعت بھی مسجد میں ہے، آپ بھی تشریف لے آئیں گے، ہم آپس میں بیٹھ کر آگے کا نظام سوچ لیں گے، ان کو بڑا بنا کر ہمیں کام لینا ہے، اگر وہ ساتھ ہو گئے ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ اور تیسرا جو ہے وہ علماء کی خدمت میں جانا ہے، علماء کی خدمت میں ان کے وقت کی رعایت کے ساتھ جانا ہے، وہ دینی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم کبھی بھی جا کر دروازہ کھٹ کر دیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم ان کی خدمت میں ان کے وقت کی رعایت کے ساتھ جائیں گے اور ان کی تشکیل کے لیے نہیں جائیں گے۔ ہم اتنا بڑا کام لے کر آئے ہیں، اللہ والوں کی دعاؤں سے ہمارے کام آسان ہوتے ہیں، ان بزرگوں کی دعائیں اگر ہمارے ساتھ ہو گئی ہمارے کام آسان ہو جائیں گے، ہم ان کی خدمت میں دعا کے لیے جائیں گے۔ اگر وہ ہم سے آگے پوچھیں کہ کہاں سے آئے کیا کر رہے ہو تو تھوڑی سی کارداری سنا دیں اور ان سے دعا کی گزارش کر دیں کہ ہم حضرت یہاں آئے ہیں، ہم نقد جماعت بھی بنا رہے ہیں، مسجد اور جماعت بھی بنا رہے ہیں، اب دعا فرما دیں اللہ ہمارے کام کو آسان کر دیں، تو ان کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے کام آسان ہو جائیں گے۔ ان کی وقت کی رعایت کے ساتھ ان کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہونا ہے اور ان کی خدمت میں حاضری کو عبادت یقین کریں۔ یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، دینی کام میں مشغول ہیں، ان کی عبادت کو یقین، ان کی زیارت ہمارے لیے عبادت ہے، اس لیے ان کی رعایت کے ساتھ جانا ہے۔ تو سب سے پہلے مشورے میں اس کو سوچیں کہ ان پانچوں اعمال میں، ان پانچوں گشتوں کے ذریعے سے ہمارے ساتھیوں کو دعوت اللہ میں مشغول کریں، سارے ساتھیوں کو بدل بدل کر سارے ساتھیوں کو ان میں مشغول کریں تاکہ سارے ساتھی ہماری یہ چیزیں سیکھیں۔ مسجد میں صبح سے شام تک مجلسیں ہوں، اس میں بدل بدل کر اپنے ساتھیوں کو استعمال کریں، ہمارے ساتھی جھاڑو لگانا بھی سیکھیں اور ممبر سے بات کرنا بھی سیکھیں۔ سارے ساتھیوں کو جب سارے چیزوں میں استعمال کرو گے تو ہمارے ساتھی انشاءاللہ اچھے سے سیکھ کر آئیں گے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں سب سے پہلا مشورے میں جو چیز سیکھنی ہے، سوچنی ہے، وہ یہ سوچنی ہے کہ ہمارے ساتھیوں کا سب سے زیادہ استعمال دعوت اللہ میں کیسے ہو۔ دوسری چیز جو سوچنی ہے کہ ہمارے ساتھیوں کا استعمال کس میں ہو، تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں تعلیم و تعلم میں ان کا استعمال کرو، تعلیم و تعلم، سیکھنے اور سکھانے میں۔ ہر ایمان والے کے ذمے اتنا دین سیکھنا ضروری ہے جتنے سے وہ دیندار بن سکے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر ایک مولوی صاحب نہیں بن سکتا، نہ سب پر مولوی صاحب بننا فرض ہے، اور ہر آدمی حافظ صاحب نہیں بن سکتا، نہ ہر ایک پر حافظ صاحب بننا فرض ہے، لیکن ہر ایک کو دیندار بننا فرض ہے، اور دیندار بننے کے لیے ہر ایک کو اتنا دین سیکھنا ضروری ہے جتنا اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تو وہ سب سے زیادہ وقت اس کے بعد تعلیم و تعلم میں لگائے۔ تعلیم و تعلم میں دو چیزیں ہیں، ایک ان فضائل، ان اعمال کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ان اعمال کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہم تعلیم کے حلقوں میں، ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر 3-4 گھنٹے تعلیم روزانہ سننی ہے، فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں سے، کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہے، کہ ان کتابوں میں ایمان والے سے جڑی ہوئی زندگی، کہ ہماری زندگی کے ساتھ 5 شعبے جڑے ہوئے ہیں، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، یہ 5 شعبوں میں ایمان والا کیسے رہے وہ ہر ایک کو سیکھنا ہے۔ ان کتابوں میں، ان 5 شعبوں میں ایمان والے کو اللہ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں وہ لکھا ہے، ایمانیات لکھی ہے، پھر عبادات کے 5 ارکان ایمان، نماز، روزہ، زکات اور حج، اس میں ایمان والا کیسے رہے وہ لکھا ہے، اس کو عظمت سے سننا ہے۔ یہ اعمال بھی سیکھنے کی چیز ہے، ہم نے بچپن میں سیکھا تھا وہ بچپن تک چل رہا ہے، اس لیے عبادات کو بھی اچھے سے سننا ہے، کون سی عبادت آسمان پر جاتی ہے اور وہ کون سی نماز ہے جو نماز پڑھنے کے بعد بھی منہ پر ماری جاتی ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔
کون سا روزہ ہے جو بدلہ دلواتا ہے اور کون سا روزہ ہے اس پر یہ بات کہی جاتی ہے تیرے لیے میں سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ نہیں. وہ کون سا حج ہے جس حج کا استقبال ہوتا ہے؟ وہ کون سا حج ہے جس کو کہا جاتا ہے لا لبیک ولا سعدیک کہ تو لبیک مت پڑھ تیری لبیک ہمیں پسند نہیں ہے. ان عبادتوں کو سیکھنا بھی ہے سننا بھی ہے. اس لیے روزانہ ان فضائل کی کتابوں کو سننا, ایمانیات, عبادات, پھر معاملات, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, حرام کا نیولا پیٹ میں جائے گا تو کیا ہوگا, ایک بالش کسی کی زمین اگر ہمارے پاس آ گئی تو کیا ہوگا, ان چیزوں کو سننا ہے کہ معاملات ہے. پھر معاشرت, امی کا کیا حق ہے, ابا کا کیا حق ہے, بھائی کا کیا حق ہے. ہمارے دین میں تو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پاس کوئی آ کر بیٹھ جائے اس کا بھی حق ہے. وصاحب بالجنب, اگر تمہارے ملنے کے لیے تھوڑی دیر کوئی آئے اس کا بھی حق ہے. جانور کا بھی حق ہے, برادران وطن کا بھی حق ہے. اگر ان کی حقوق کی پائمالی ہو گئی ہمارا دین برباد ہوگا. مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں ہے, فرماتے تھے اگر ہمارا کام چل پڑا تو لوگ 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 سب سے پہلے جو دین زندہ ہوگا وہ ایمانیات کا اور عبادات کا, اس سے لوگ اپنا دین بنائیں گے اور معاملات اور معاشرت کی خرابی سے لوگ اپنا دین برباد کر دیں گے. اکثر اس کے راستے سے ہمارا دین برباد ہوتا ہے. اس لیے ان کتابوں میں ان کو لکھا ہے, امی کا کیا حق ہے, ابا کا کیا حق ہے, بھائی بہنوں کا کیا حق ہے, پڑوسیوں کا کیا حق ہے. یہ اللہ کے راستے میں جانے والوں کو بھی سننا ہے, مقام پر رہنے والوں کو بھی سننا ہے. اس کے لیے کہتے ہیں روزانہ اپنی مسجد کے تعلیم میں اپنی ضرورت سمجھ کر اس کو سنیں, روزانہ اپنے گھر میں اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر اپنے بچوں کو سنائیں تاکہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے اسے پتا چلے. آج ہمارے بچوں کو سب کی اوڑھان ہے, اللہ کی اوڑھان نہیں ہے, نبی کی اوڑھان نہیں ہے. اپنے بچوں سے کبھی پوچھنا اور بیٹا تم اپنے اللہ کی اوڑھان کے لیے پانچ منٹ بات کر کے مجھے بتاؤ. ہمارا چھوکرا پانچ منٹ اللہ کو نہیں بول سکتا, ہمارا چھوکرا پانچ منٹ اپنے نبی کو نہیں بول سکتا. ہم نے اپنے بچوں کو اللہ نہیں دیا, ہم نے اپنے بچوں کو نبی نہیں دیا ہے. یہ جب کتابیں پڑھی جائے گی تو انہیں اللہ کی پہچان ہوگی, نبی کی پہچان ہوگی. اس کے لیے ان کتابوں کو, ان کتابوں کے ذریعے سے ہمیں فضائل کو روزانہ سننا ہے. صبح شام, صبح کی تعلیم میں, صبح کی تعلیم میں تھوڑی آداب بیان کر دیں. آداب بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے قرآن کے سیکھنے سکھانے کے حلقے. اگر قرآن ایک اچھا جاننے والا ہے تو ایک حلقہ لگاؤ, دو جاننے والے ہیں تو دو لگاؤ, جتنے اچھے جاننے والے ہیں اتنے حلقے لگاؤ, اور اتنا قرآن اللہ کے راستے میں صحیح کرو جتنا نماز کے لیے ضروری ہے. اتنا قرآن صحیح ہر آدمی کرے, سیکھنے سکھانے کا حلقہ. پھر ان ساری کتابوں میں سے نشان لگا لگا کر تھوڑا تھوڑا پڑھو. ساری نشانوں میں سے, ساری کتابوں میں سے جو کتابیں صبح میں ہو جائے ان کے علاوہ کی کتابوں کو دوپہر کی تعلیم میں پڑھو, دوپہر کی تعلیم میں. اور صبح کی تعلیم میں تھوڑا سا وقت نکال کر پھر چھ صفات کا مذاکرہ. یہ چھ صفات پورا دین نہیں ہے, مگر ان صفات پر عمل کرنے سے پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے راستے میں جانے والوں کی بھی ضرورت ہے, مقام پر رہنے والوں کی بھی ضرورت ہے کہ میں خوبیوں والا بنوں, میں صفات والا بنوں. اللہ کے وہاں لوگوں کی قیمت خوبیوں سے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کوئی کالا, کوئی گورا, کوئی عربی, کوئی اجمی, کوئی مالدار, کوئی غریب, کوئی دیہاتی اور کوئی شہری, اس سے اللہ کے وہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں. اللہ کے وہاں جو عزت اور ذلت ہے وہ تقوی سے ہے, خوبیوں سے ہے. صبر والا آدمی ہو, شکر والا ہو, تقوی والا ہو, احسان والا ہو, ایثار والا ہو, معاف کرنے والا ہو, کہ یہ خوبیاں زندگیوں میں آئے. یہ چھ صفات ان خوبیوں کے لانے کی محنت ہے. اس لیے روزانہ ہم چھ صفات کے ذریعے سے ان خوبیوں کو لانے کی ہماری مشق ہو. یہ صبح کی تعلیم میں اور دوپہر کی تعلیم میں جو صبح کی کتابیں رہ گئی وہ پڑھ لو, اور باقی دوپہر کی تعلیم میں 10-15 منٹ آخر میں باقی رہے تو پھر آپس میں ضروریات زندگی کی سنتوں کا مذاکرہ کر لو. بھائی ڈیڑھ گھنٹے تعلیم کر رہے تھے, سوا گھنٹہ تعلیم ہو گئی, اب 15 منٹ بچی ہے, تو اس 15 منٹ میں ہم کھانے پینے کی, اٹھنے بیٹھنے کی, جاگنے کی, سونے کی, کپڑے کی, غسل کی, ان ساری سنتوں کا روز تھوڑا تھوڑا مذاکرہ کرو تاکہ ان روزانہ سن سن کر ہماری زندگیوں میں سنتیں آ جائے. اس لیے فضائل کا علم اس کے ذریعے سے سیکھے. اور دوسرا ہمیں جو سیکھنا ہے وہ مسائل کا علم سیکھنا ہے کہ پاکی ناپاکی کیا ہے اور ہمارے سے متعلق واجبات کیا ہے, مستحبات کیا ہے, غسل کے فرائض اور وضو کے فرائض, یہ ساری چیزیں جو ہمارے ضرورت کی ہے وہ سیکھنی ہے. اگر ہماری جماعت میں کوئی مولوی صاحب ہیں تو ان کے پاس بیٹھ کر انفرادی میں ہر آدمی اپنی ضرورت کا دین سیکھے, ہر آدمی. اور اگر ہماری جماعت میں کوئی مولوی صاحب نہیں ہے تو تم جن مسجدوں میں جاؤ گے ان مسجدوں میں ماشاءاللہ مولانا صاحب لوگ ہوتے ہیں, تھوڑا وقت نکال کر ان کے پاس بیٹھ جائیں, مولوی صاحب ہم آئے ہیں, ہمیں وضو کے فرائض سکھا دیجئے, ہمیں غسل کے فرائض سکھا دیجئے, ہمیں واجبات سنت مستحبات سکھا دیجئے. ان چیزوں کو سیکھنا ہے تو ہمارا دوسرا وقت جو گزرے گا وہ تعلیم و تعلم میں گزرے گا. اس لیے مشورے میں اس کو سوچو کہ ہمارا ساتھیوں کا وقت ان کی تربیت کے لیے بہترین جو چیز ہے وہ تعلیم و تعلم میں گزرے. تیسری چیز جس میں اپنے ساتھیوں کا وقت ہمیں گزروانا ہے وہ ذکر و عبادت میں گزروانا ہے. ذکر و عبادت میں کہ ہم بھی جو چیزیں سیکھی ہے وہ سیکھنے کو تعلیم کہتے ہیں, اس کو زندگی میں لانے کو ذکر و عبادت کہتے ہیں, کہ جو سیکھا اس کے مطابق میری زندگی بنے. اس کے لیے سب سے پہلی ذکر و عبادت میں جو ہمیں سیکھنی ہے, نمازوں کو اچھا کرنا سیکھنا ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ نماز کا ہے. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے, کسی حال میں کسی سے معاف نہیں. کل قیامت کے دن جو سب سے پہلا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنے کی مشق کرنا سیکھنا ہے. اس لیے سب سے زیادہ نمازوں پر ہماری محنت ہو, نمازیں خشوع خضوع والی ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا نمازیں ایسی پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں, سلو کما رائی تموں نہیں ہو سلی. نمازیں اچھی بنانا سیکھنی ہے, کہ کتاب میں سنیں گے اس کی مشق نماز میں کریں گے کہ دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنے. اس لیے خشوع خضوع کے ساتھ یہ ذکر و عبادت سے تعلق رکھتا ہے, ہماری نمازیں اچھی ہو. اور اس کے علاوہ ان نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے. اللہ کے کلام پر کا ہم پر حق ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں حافظ قرآن روزانہ 3 پارے پڑھے, غیر حافظ 1 پارا روزانہ پڑھے, اور جس کو پڑھنا نہیں آتا اتنا وقت قرآن کے سیکھنے میں لگائے. اللہ کا کلام کا ہم پر حق ہے. قیامت کے دن یہ اللہ کا کلام اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا, اللہ سے جھگڑا کرے گا, اے اللہ جس نے میرا حق ادا کیا اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے, اور جس نے میرا حق ادا نہیں کیا اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے. ہم پر اللہ کے کلام کا حق ہے. اس لیے روزانہ اللہ کے کلام کو وقت دینا ہے. کلام اگر آتا ہے تو روزانہ 1 پارا پڑھیں, حافظ قرآن 3 پارے پڑھیں, نہیں آتا تو اتنا وقت اللہ کے کلام کو سیکھنے میں لگائیں. تیسری چیز ذکر و عبادت میں, ہم صبح شام کے 3 دن تسبیحات کی اہتمام کریں, تیسرے کلمے کی, درود پاک کی اور استغفار کی. صبح میں 3 تسبیح اور شام کو 3 تسبیح, ہمارے اللہ کا ہم پر حق ہے. اللہ نے ہم کو صبح شام اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا, تو ہم صبح شام تیسرے کلمے کے ذریعے سے اپنے رب کی تعریف کریں گے. ہمارے نبی کا ہم پر حق ہے, جو جتنا زیادہ اپنے نبی پر درود بھیجے گا کل قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا, اور اللہ کے نبی کی سفارش کا حقدار بنے گا. کم سے کم صبح شام ہم 100 مرتبہ درود پڑھنے والے بنے, اور تیسرا استغفار کرنے والے بنے. ہم سے بہت غلطیاں بھولے ہوتی ہیں, ہم اللہ سے معافی مانگے صبح شام استغفار کے ذریعے سے. تو دعا تو ہم تیسری چیز جو فکر کریں گے ذکر و عبادت میں, صبح شام کی ہماری تسبیحات پوری ہو جائے. چوتھی چیز جس کو ہمیں دعا اور ذکر دعا ذکر میں ہمیں سیکھنا ہے, مسنون دعاؤں کو سیکھنا ہے. مسنون دعائیں ہر عمل کرنے کی ہمیں دعا سکھائی ہے. کھانا کھانے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, سونے کی دعا, اٹھنے کی دعا, یہ اللہ کے شکر کے بول ہیں, کہ جب یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ہوتا ہے. اس دنیا سے نکلے ہم کہتے ہیں غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی لدا, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تکلیف دینے والی چیز میرے پیٹ سے ختم کر دی. اگر وہ نہ نکلتی تو میں پریشان ہو جاتا. کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے پلایا. پانی پینے کے بعد ہم کہتے ہیں الحمدللہ, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے پلایا. جب یہ شکر کیا جاتا ہے تو نعمتوں کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے, نعمتیں بڑھتی ہی جاتی ہے. اس لیے ہم ضرور کوشش کریں کہ ہم مسنون دعاؤں کو سیکھیں. اور پانچویں چیز جو دعا ذکر میں ہمیں سیکھنی ہے, وقت نکال کر دعاؤں کو مانگنے کے عادی بننا ہے. ابھی ہم اللہ سے مانگنے کی ہمیں عادت نہیں پڑی ہے, ہم دعائیں نہیں مانگتے, بہت تھوڑی دعا مانگتے ہیں. ارے بھائی دینے والا اللہ ہے, اگر اس سے مانگنے کی عادت نہیں پڑی تو پھر ہمیں لوگوں کی محتاجگی ہوگی. اس سے مانگو جو سب دیتا ہے, مانگو اسی سے جو دے خوشی سے, کہے نہ کسی سے. دنیا کے لوگ تو چائے کی پلا پانی چائے کی پانچ روپے کی پیالی پلاتے ہیں اور دس آدمیوں کے بیچ میں بیٹھے ہو تو آ کر پوچھتے ہیں مولوی صاحب چائے اچھی تھی نا. او بھائی تو فجر کرنے کے لیے پوچھتا ہے بیچ میں کہ میں نے مولوی صاحب کو چائے پلائی. دنیا کے لوگ تو سوارتھی ہے سوارتھی. ہم ان سے کیا مانگیں گے جس اللہ نے جو اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے اس اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالے اس کے لیے تہجد کا اہتمام ہمارا ہو. تہجد میں اللہ آسمانوں پر پہلے آسمان بنا کر آواز لگاتے ہیں ہر من سائلین آتی ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دے دوں ہر من مستغفرین ہے کوئی معافی چاہنے والا اسے میں معاف کر دوں ہر من مسترزقین ہے کوئی روزی چاہنے اللہ کہہ رہے ہیں ہے کوئی اللہ پوچھ رہے ہیں. اس وقت ہم کہیں گے اللہ ہم موجود ہیں. اس کے لیے ہم راتوں میں اٹھنے کا اہتمام کریں نفلوں کا ہمارا اہتمام تہجد ہے اشراق ہے اوابین ہے چاشت ہے یہ نفل نمازیں ہیں ان کا ہم اہتمام کریں. ہمارے نبی علیہ السلام اس کا اہتمام فرماتے تھے. ایک جگہ فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں تہجد ان پر لازم کر دیتا. اس لیے ان نفل نمازوں کا اہتمام ہو. تو کوشش کریں کہ تیسرا جو وقت ہمارا گزرے گا اللہ کے راستے میں وہ دعا ذکر میں گزرے گا. چوتھا وقت جو ہمارے ساتھیوں کا گزرے گا وہ گزرے گا خدمت میں. یہ چاروں اعمال حضور کی مسجد کے اعمال ہیں دعوت اللہ تعلیم و تعلم ذکر و عبادت اور چوتھی خدمت ہے. خدمت میں کیا وقت گزارنا ہے کہ ایک ہر ایک کی اپنی ذات کی خدمت ہے. ہم پورے سفر میں اپنے ذات کی خدمت خود کریں گے کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے. ہمارے نبی علیہ السلام اپنے ذات کے کام خود کرتے تھے کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے. تو ہم اپنے ذات کی خدمت خود کریں. دوسرا اپنے ساتھیوں کی خدمت. اگر ساتھیوں میں کوئی کمزور ہیں معذور ہیں ہم ان کا تعاون کر سکتے ہیں تو ہم خدمت کریں. ہمارے نبی علیہ السلام اپنی خدمت خود کرتے تھے اور کمزوروں کا تعاون کرتے تھے. تیسرے اپنے امیر صاحب کی خدمت کریں گے. امیر صاحب کی کیا خدمت کریں گے؟ سر میں تیل ڈالیں گے پیر دبائیں گے کہ یہ نہیں کرنا ہے یہ بلا نہیں شروع کرنی ہے پیروں کو نہیں دبانا ہے سر میں تیل نہیں ڈالنا ہے یہ ضرورت مند لوگوں کے لیے ہوتا ہے معذور حضرت کے لیے ہوتا ہے. ہمارا جوان 15 سال کا 20 سال کا سر میں تیل ڈلواتا ہے تو ہم ان کی خدمت. اگر ہم اپنے جسم کی خدمت لیں گے کسی سے تو ہمارا جسم خراب ہو جائے گا اور دوسرے کی کریں گے بےچارہ وہ خراب ہو جائے گا. اس لیے یہ ماحول جماعت میں نہ بنائیں جوان جوان ایک دوسرے سے جسم دبوا رہے ہیں یہ نہیں ہونا ہے. تو امیر کی خدمت کیا کریں گے کہ جس عظیم فکر کو لے کر یہ ہمارے جماعت یہاں آئی ہے نقد جماعت کیسے بنے مسجدوار جماعت کیسے بنے اس فکروں میں امیر کے ساتھ ہم شریک ہو جائیں اس میں ہم ان کے ہاتھ پیر بازو بنے تو یہ امیر کی خدمت ہے. ہم امیر کو حیران نہ کریں جمائی بن کر جماعت میں نہ چلیں کہ جمائی بن کر چل رہے ہیں جیسے جمائی سے سسرا ڈرتا ہے ایسے صافی سے امیر سب ڈرتے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے تھے جماعت میں ایسے چلو جیسے تم امیر ہو کہ جتنا بوجھ ایک امیر نے لیا ہے اتنا بوجھ تم بھی لو. ایسا نہیں امیر جانیں اس کا کام ان کی فکروں میں ہم شریک ہو جائیں یہ تیسری چیز. اور چوتھی چیز جو خدمت کرنی ہے وہ بستی والوں کی کرنی ہے کہ بستی والوں کے ساتھ ہم ایسے رہیں کہ ہمارے اور بستی والوں کے بیچ میں انتر نہ بڑھے انتر گھٹ جاوے. ہم ایسی کوئی حرکت مسجد میں نہ کریں کہ ان کے دل میں ہمارے لیے نفرت آ جائے یہ جماعت والے آئے ہیں انہوں نے ہماری مسجد گندی کر دی ہمارا وضو خانہ گندا کر دیا ہمارا یہ وہ. بلکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہم مسجد میں احتیاط سے رہیں لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے ملیں. جماعت میں بھی آئے اور منہ چڑھا ہوا ہے بھائی تمہارا منہ چڑھا ہوا ہے ذرا ہنسو تو کھڑے فری میں ہنسو گے صدقے کا ثواب اللہ میاں دیں گے. اللہ نے صدقے کا ثواب اسی لیے رکھا ہے اللہ میاں کے علم میں ہے کہ بہت سارے ہنسیں گے ہی نہیں پیسے دے کر بھی ہنستے نہیں ہیں تو ہنستا ہوا چہرہ رکھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ خوش و خرم رہتے تھے ہر ایک کو یہ دل میں ہوتا تھا کہ میرے نبی مجھے سب سے زیادہ وائل کرتے ہیں چاہتے ہیں. اب جماعت میں لوگ آتے ہیں مسجد میں آتے ہیں اور ہم یہ بزرگ بن کر بیٹھے ہیں تو پھر اس کی تشکیل کیسے کریں گے اس کی نقل تشکیل کیسے کریں گے اس کو جماعت میں کیسے بھیجیں گے تم تو ہنسنے کو بھی تیار نہیں ہو. تو ہم اپنے رویے ایسے بنائیں کہ سب ہم سے جڑ جائیں ہم سب سے جڑ جائیں. لا خیر فی من لا یلف ولا یلف اس میں کوئی بھلائی نہیں جو دل کو جیتنا نہ جانتا ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں جو جڑنا نہ جانتا ہو. لا خیر فی من لا یانس ولا یونس جو جڑنا نہ جانے اس میں کوئی بھلائی نہیں. اس لیے حشاش بشاش رہے کہ چار اعمال جو ہیں وہ نبوت والے اعمال ہیں حضور کے مسجد کے اعمال ہیں. کوشش کریں کہ ہماری جماعتوں کو ان چار چیزوں میں ہمیں مشغول کرنا ہے، دعوت میں، تعلیم و تعلم میں، ذکر و عبادت میں اور خدمت میں. اگر ان چاروں چیزوں میں یہ مشغول ہوئے تو انشاءاللہ ان کی بھی تربیت ہوگی، ہر بستی سے نقد جماعت بھی بنے گی اور انشاءاللہ ہر بستی میں مسجدوار جماعت بھی بنے گی. اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ اس میں اپنے آپ کو مشغول کریں گے، کرو گے انشاءاللہ اور اللہ کے راستے میں نکل کر چار چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ان چار چیزوں کو بالکل نہیں کرنا ہے. کیا چار چیزیں ہیں جو نہیں کرنی ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں کچھ کرنے کی چیزیں ہیں، کچھ بچنے کی چیزیں ہیں. جیسے ایک آدمی علاج کے لیے ہاسپٹل میں جائے تو دوائی بھی کھاتا ہے، پرہیز کی چیزوں سے بچتا بھی ہے. کیا چار چیزوں سے بچنا ہے اللہ کے راستے میں؟ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ کہ ہم اللہ کے راستے میں جا کر سوال نہیں کریں گے، سوال حرام ہے. اللہ سے سوال کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، مخلوق سے سوال کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے کہ جب لوگ اللہ کے مخلوق سے سوال کرتے ہیں اللہ مال بڑھانے کی نیت سے، اللہ اس کے اوپر فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں. ہم کسی سے کوئی سوال نہیں کریں گے، ہم اپنے جان و مال کے ساتھ گئے ہیں، اپنی ضروریات زندگی لے کر گئے ہیں، اس لیے پورے سفر میں کسی سے سوال نہیں کریں گے، زبان کا سوال نہیں کریں گے. دوسرا اشراف نہیں کریں گے، اشراف. ارے بھائی اشراف کیا چیز ہے؟ کہ دل کا سوال نہیں کریں گے، دل کا سوال. ارے بھائی دل کا سوال کیسے ہوتا ہے؟ فلاں صاحب سے ملنا ہے، وہ چائے کی لاری پر کھڑے ہیں، چلو وہیں جا کر ملیں گے، ملاقات بھی ہو جائے گی اور وہ ہمارا اکرام کرے گا، چائے بھی مل جائے گی. کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ دل کا سوال ہے، اللہ دل کو جانتا ہے، ہم اشراف نہیں کریں گے. تیسرا کیا نہیں کریں گے؟ کہ فضول خرچی نہیں کریں گے. کہ ایک دودھ کی تھیلی سے چائے بن جاتی ہے تو دو دودھ کی تھیلی نہیں واپریں گے. جو کام ایک روپے سے ہو جاتا ہے وہ ایک روپے اور پانچ پیسے نہیں واپریں گے. کہ اس کو فضول خرچی کہتے ہیں. اللہ نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی بتایا ہے. چوتھی چیز جو ہم نہیں کریں گے وہ کیا نہیں کریں گے؟ کہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کی کوئی چیز اس کی بغیر اجازت کے استعمال نہیں کریں گے. یہ جھگڑا کرواتا ہے، اس کا سامان پڑا تھا، تولیہ پڑا تھا، میں لے کر اس کو وضو کرنے کے بعد پوچھنے لگا، غسل میں لے کر چلا گیا، اس کا لوٹا وہاں پر دیا، اس کا صابن وہاں پر دیا. بغیر اجازت کے کسی کی چیز لینا منع ہے، سوال کرنا منع ہے، بغیر اجازت کے کسی کی چیز لینا منع ہے. تو اللہ کے راستے میں نکل کر ان چاروں چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. ایک زبان کا سوال نہیں کریں گے، ایک دل کا سوال نہیں کریں گے، تیسرا فضول خرچی نہیں کریں گے، اور چوتھا کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی کوئی چیز ہم نہیں لیں گے. یہ چار چیزوں سے بچیں گے. اور چار چیزیں زبان سے نہیں بولیں گے اللہ کے راستے میں نکل کر. کہ کیا نہیں بولیں گے؟ کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر پولیٹکس کو نہیں بولیں گے، سیاست کو ہم نہیں بولیں گے، ہم نہ یہاں بولیں گے نہ اللہ کے راستے میں بولیں گے کہ بھائی کیا چل رہا ہے، کیا حالات ہیں، ہم یہ نہیں بولیں گے. سیاست سے بولنے سے ہم پرہیز کریں گے. اور کیا نہیں بولیں گے؟ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر حالات حاضر کو نہیں بولیں گے، لوگوں میں کیا چل رہا ہے وہ نہیں بولیں گے. تو ہم کیا بولیں گے؟ کہ لوگوں میں کیا چلانا ہے وہ بولیں گے، لوگوں میں کیا زندہ کرنا ہے وہ بولیں گے. اور اللہ کے راستے میں نکل کر ہم مفتی نہیں بن جائیں گے، ہم کسی کو مسئلے مسائل نہیں بتائیں گے، نہ کرسی پر بیٹھ کر بتائیں گے نہ کرسی سے اتر کر بتائیں گے. کوئی اگر ہم سے مسئلے مسائل پوچھنے آئے تو ہم اپنے مقامی علماء کے پاس بھیج دیں گے، ہم اپنی ضرورت کا تو دین سیکھیں گے، باقی ہم مفتی نہیں بن جائیں گے، ہم مقامی اہل علم کے پاس ان کو بھیج دیں گے. تو ہم یہ نہیں بولیں گے. اور بولیں گے کیا؟ کہ جو وہ چیز بولیں گے جو ہمیں امت میں زندہ کرنی ہے. چھ صفات کو بولیں گے، جو چیز امت میں چلانی ہے وہ چیزوں کو ہم بولیں گے. اس لیے ان چاروں چیزوں کو زمین کے نیچے کی بولیں گے اور آسمان کے اوپر کی بولیں گے. ہاں، ان چاروں چیزوں کے بولنے سے ہم پرہیز کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ چار چیزوں میں ہم کم سے کم وقت لگائیں گے، کیونکہ وہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم نے توجہ نہیں کی تو وہ چاروں چیزیں ہمارا سب سے زیادہ وقت کھا جاتا ہے، اس میں سب سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے. اس لیے بہت چوکنے رہنا ہے. ہم بہت بڑے مقصد کے لیے گئے ہیں، بڑے کام کے لیے گئے ہیں، یہ ضروریات پورا کرنا، ہمارا وقت نہ کھا جائے. اس میں چار چیزیں کیا ہیں جس میں کم سے کم وقت لگانا ہے؟ کہ کھانے پینے میں کم سے کم وقت لگانا ہے، سلوٹوں میں کھانا کھا لیں، سلوٹوں میں پینے کی چیزوں سے پینوں سے فارغ ہو جائیں، کھانے پینے میں کم سے کم وقت لگائیں، آرام میں کم سے کم وقت لگائیں. اگر اس کا خیال نہیں کیا تو یہ جسم پوری رات سوئے گا, پھر صبح کے مشورے کے بعد پھر سو جائے گا, پھر دوپہر کے بعد پھر سو جائے گا, سو سو ہی کرے گا. اس کو چلانا ہے, اس کو پھرانا ہے, اس کو سونے کا آدمی نہیں بنانا. ضرورت کا سو لیں, کھانا سلوٹ میں کھا لیں, چائے سلوٹ میں پی لیں, ورنہ چائے کی پہلی پینے بیٹھے تھے آدھے گھنٹے باتیں شروع ہو گئی تو ٹائم بھی جائے گا, لوگوں کی غیبتیں مسجد میں ہوگی. اس لیے کھانے میں پینے میں اور آرام میں آپس کی ضرورت کی بات چیت میں آپس کی بات چیت کرنی پڑے گی. تو ضرورت کی بات چیت بقدر ضرورت کر لیں, کسی ضرورت سے مسجد کے باہر جانا پڑے تو باہر کا ماحول گندا ہے, مسجد کا ماحول فرشتوں والا ماحول ہے, جن کی صحبت میں رہتے ہیں ان کا اثر ہوگا. باہر کے ماحول کو برا ماحول کہا گیا کہ بازار سب سے بری جگہ ہے, بازاروں میں نہ جائیں, کسی ضرورت سے جانا پڑے فوراً واپس آ جائیں, اکیلے نہ جائیں, کسی کو ساتھ میں لے کر جا دیں. ایک اکیلا جائے گا اس کے ساتھ دوسرا شیطان ہو جاتا ہے, اس لیے ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جائیں. ان اعمال کو کرتے ہوئے اگر ہمارا وقت گزرا تو انشاءاللہ یہ نکلنا ہماری تربیت کر دے گا. ان اعمال کو کرتے ہوئے ان اعمال سے ہمیں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے, اس کو مشورے میں سوچیں. ان چیزوں کو سوچتے ہوئے اب دوہر کے بعد جب مجمع آئے تو ان چیزوں کو اپنے مشورے کے ساتھ, مشورے کی چیزوں کو مقامی ساتھیوں کے سامنے رکھو, تعارفی بات کرو, ہم کون ہیں, ہم کیوں آئے ہیں اور آپ سے کیا چاہتے ہیں. یہ ان سے بات موٹی موٹی کرو, بھائی ہم بھی آپ کی طرح مشغول لوگ ہیں, اس مبارک دین کو سیکھنے آئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے بستی میں بھی زندہ ہو جائے. اگر آپ کے بستی میں زندہ ہو گئی تو آپ کو کیا نفع ہوگا, اس کو کھول کھول کر بیان کرو. اب یہ زندہ ہوگا آپ کے نصرت سے, آپ کے تعاون سے, تو ہمارا کون کون ساتھ دے گا, اس کے لیے ان سے نصرت مانگو. اس کے لیے یہ دوہر کے بعد کی بات کر کے بستی والوں کو اپنے فکروں میں شریک کر لو. اثر کے بعد اگر گشت کر رہے ہیں تو آدھا بے گشت کر کے 10 آدمی کوشش کرو کہ 10 آدمیوں کی جماعت باہر گشتوں کے لیے جائیں. اگر کوئی حرج ہے, بلڈنگوں میں جانا ہے, تنگ گلیوں میں جانا ہے تو چھوٹی بناؤ جماعت, ورنہ کوشش کرو کہ 10 آدمیوں کی جماعت جائے. اس جماعت میں ایسے آدمی بھیجو جو آداب کی رعایت کر کے گشتوں میں چل سکے, ایسے ساتھیوں کو بھیجو. پھر مغرب کے بعد 1.5 گھنٹہ گشت کر لو, اذان سے 5-7 منٹ 10 منٹ پہلے آ جاؤ تاکہ سارے ساتھی نماز کی اچھے سے تیاری کر لیں. جن اعمال کی طرف ہم لوگوں کو بلانے گئے ہیں ان اعمال کی تیاری ہمارے ساتھی کر لیں. اتنے وقت 5-7 منٹ پہلے آ جاؤ اذان سے تاکہ وضو وغیرہ کی تیاری ہو جائے. نماز کے بعد 6 صفات کی بات کرو, 6 صفات کی بات کر کے جو آپ نے صبح سے شام تک تشکیلی محنت کی ہے اس کے لیے ہم لوگوں سے کہو, بھائی بتاؤ نقد کون تیار ہے. اب صبح سے شام تک آپ نے محنت کی ہے, انشاءاللہ نقد لوگ تیار ہو جائیں گے, کچھ لوگ نقد تیار ہوں گے, کچھ دیکھا دیکھی ماحول سے تیار ہو جائیں گے. انشاءاللہ رات و رات جماعت بن جائے گی. عشاء کے بعد ان کی وصولی کرو, رات کو اپنے پاس سلا دو, صبح ان کی روانگی کے بعد جیسے ابھی میں کر رہا ہوں ایسے پورا بات سمجھا کر ان کو روانہ کر دو. انشاءاللہ اگر اس ترتیب پر آپ محنت کرو گے ہر مسجد سے نقد جماعت بنے گی. خدا نہ کرے اگر پہلے دن نہیں بنی, رات فوراً کام پورا کر کے سو جاؤ, پھر آخر رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگو. مولانا علیہ السلام فرماتے تھے اللہ کے مخلوق پر 1 سیر محنت کرو, اللہ پر 10 سیر محنت کرو. 10 سیر اللہ کے راستے میں دعائیں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی قبول ہوتی ہے. تو ہم نے دن بھر تدبیر کی ہے, اس میں جان ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے آہوزاری کر کے ہم نے جو تدبیر کی ہے اللہ اس کو نتیجے پر پہنچا دے. دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے مانگے. اگر رات کو سونا لیٹ ہو گیا تو ہماری تہجد ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. لیس التفریط فی النوم بل التفریط فی الیقظہ. قصور اس کا نہیں ہے کہ لیٹ اٹھتا ہے, قصور یہ ہے کہ لیٹ سوتا ہے. جو لیٹ سوئے گا وہ لیٹ اٹھے گا. اس لیے کوشش کریں کہ ہم سنت طریقے پر عشاء کے بعد فوراً سو کر صبح میں اول وقت میں جلدی اٹھ جائیں. فجر کے بعد پھر اپنا کام شروع کر دیں. اگر جماعت مکمل ہو گئی دوسرے دن اس مسجد میں رہنا ہے تو دوسرے دن کیا کرنا ہے وہ پوری بات کر لو. جماعت ادھوری ہے فجر کی مجلس میں پھر تشکیل کر لو. 5-7 رات کو مل گئے تھے, دوسرے 5-7 دن میں مل جائیں گے فجر میں, جماعت مکمل ہو جائے گی. اس طرح پر اپنا وقت لگاؤ. اور آخری بات اللہ کے راستے میں نکلنے کے نسبت سے اور بھی باتیں ہوگی جو ہمارے ساتھی ذکر کریں گے. ایسا وقت لگاؤ کہ اس عروج میں ہماری دوستی ہمارے اللہ سے ہو جائے. مولانا علیہ السلام فرماتے تھے کہ ایسا وقت لگاؤ کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو. ہم اللہ کو لینے کے لیے جا رہے ہیں,
اللہ کو لینے کے لیے اس دل میں سے اللہ کے غیر کو فارغ کر کے جاؤ, اس دل میں سے سب کو فارغ کر دو, امی ابا بھائی بہن بیوی بچے, کہ میں کیوں جا رہا ہوں, کہ مجھے میرا اللہ مل جائے, میری دوستی میرے اللہ سے ہو جائے, اس کے لیے میں جا رہا ہوں. اس کے لیے یہ چار مہینے یکسو ہو کر لگاؤ, یکسو ہو کر کہ میں ہوں اور میرا اللہ ہو, ایسی یکسوئی سے وقت لگاؤ. اس لیے جتنوں کو تم یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو ان سب سے یہ کہہ کر جانا کہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو واپسی میں اپنی ملاقات ہوگی. اس میں سب سے زیادہ ہماری یکسوئی کو ختم کرنے والی جو چیز ہے آج کے ماحول میں وہ ہمارا موبائل ہے. موبائل ہمارا موبائل ہمیں یکسو نہیں رہنے دیتا. اگر اس دل میں اللہ کے غیر کو بھر لو گے تو اللہ کو کہاں بھرو گے؟ اللہ کے غیر سے اس دل کو یہیں چھوڑ کر جاؤ, ایک اللہ کو بھرنے کے لیے جانا ہے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ موبائل کو یہیں چھوڑ کر جائیں گے. آپ خود یہاں سوچو کہ ہم اچھی نماز پڑھ رہے تھے اور ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو نماز میں چیتا باقی رہتا ہے؟ آدمی تلاوت کرتا ہوتا ہے اور اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے, آدمی قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اور ٹیلی فون پکڑ لیتا ہے. آدمی دعا میں ہوتا ہے اور ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ دعا کو چھوڑ کر ٹیلی فون کو پکڑ لیتا ہے. اس کا ٹیلی فون نہ اس کی دعا میں ڈھنگ پڑنا دیتا ہے نہ اس کی تلاوت میں. ہم جماعتوں میں دیکھتے ہیں تعلیم کا ہلکا لگا ہے, گھنٹی بجی کہ چالو تعلیم میں فون کے لیے چلا گیا, چالو ملاقاتوں میں فون کے لیے چلا گیا, چالو ملاقاتوں میں گشت میں فون کے لیے چلا گیا. تو بجائے کام کو اچھا کرنے کے میرا فون میرے عمل کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ عمل مجھے نفع دے گا یا نقصان دے گا؟ اس لیے گزارش یہ کہ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ چار مہینے ایسے لگائیں گے کہ اللہ سے ہماری دوستی ہو جائے. اس کے لیے ٹیلی فون انشاءاللہ یہیں چھوڑ کر جائیں گے. بھائی سب نیت کرتے ہو یہیں چھوڑ کر جانے کی؟ اتنی اچھی آپ نے قربانی دی ہے, چار چار مہینے جا رہے ہو. دیکھو شیطان پہلے کوشش یہ کرتا ہے کہ لوگ اللہ کے راستے میں نہ نکلیں تاکہ نہ تو وہ دین سیکھیں نہ دین کی محنت سیکھیں, اس کی کوشش کرتا ہے. اب دوسرے کے جب نکل گیا تو اب دوسری کوشش یہ کرے گا کہ یہ اچھا وقت نہ لگائیں تاکہ یہ بن کر نہ آئیں. ہمارے بزرگ فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ کیسا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ ایسا ہے جیسے کوئی چیز کسی بننے کی مشین میں ڈال دی تم نے, اب وہ مشین میں جیسی ڈائی ہوگی, جیسا سانچا ہوگا, جیسا فرما ہوگا ایسا بنے گا. جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے, یہ ماں کا پیٹ جیسا ہوگا ایسا بچہ بنے گا. اللہ کے راستے میں نکلنا ایسا ہی ہے, جیسا وقت گزارو گے ایسے بنو گے. حضرت مولانا اشرف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پڑھ رہا تھا, اس میں حضرت نے لکھا اس راستے میں لوگ بنتے بھی ہیں اور اس راستے میں لوگ بگڑتے بھی ہیں. فرمایا اس راستے میں اگر کوئی بگڑ گیا تو یہاں کا بگڑا ہوا کہیں بھی صحیح نہیں ہوگا. یہاں لوگ بگڑ, ابھی ہم لوگ کچھ دنوں پہلے جوڑ میں تھے بنگلہ دیش میں, ایک ساتھی آئے کہ میں تیسرے چلے میں ہوں لیکن اس تیسرے چلے میں مجھے کھوٹی عادتوں کی عادت پڑ گئی ہے, پہلے دو چلوں میں مجھے عادت نہیں تھی, میں یہ بھی کرنے لگا. بھائی کیسے کرنے لگے؟ میں نے موبائل استعمال کیا اللہ کے راستے میں نکل کر, اور میں سگریٹ پیتا بھی ہو گیا اور یہ کرتا بھی ہو گیا. میں نے وہ مجھے پوچھنے لگا میں کیا کروں. میں نے کہا جس سے شروع ہوا اسی کو چھوڑ دو, پھر اللہ ٹھیک کر دے گا. تو یہاں اگر غلط ساتھی ہو گئے, غلط دوست ہو گئے, غلط چیزیں نہیں چھوٹی, تو آدمی موبائل دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کتنے گناہ کرے گا. جس جگہ کی نیکی بڑھی اس جگہ کا گناہ بھی بڑھا. حرم میں نیکی کرتے ہیں وہاں کی نیکی بڑھی وہاں کا گناہ بھی بڑھا. اللہ کے راستے کی نیکیاں بڑی ہے, یہاں گناہ ہوں گے وہ گناہ بھی بڑھا. اور موبائل دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کہاں چلے گئے اور رات اسی میں گزر گئی اور صبح میں اٹھنا بھی ختم ہو گیا. اس لیے شیطان کا لقمہ نہیں برتنا. شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ لوگ پہلے اللہ کے راستے میں نہ نکلے, اور نکل گئے تو پھر کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھا وقت نہ لگائیں. اس لیے حضرات نیت کرو کہ موبائل یہیں چھوڑ کر جائیں گے اور اچھے سے اچھا وقت لگائیں گے. بھائی اچھا وقت لگاؤ گے کون کون موبائل گھروں میں چھوڑ کر جائیں گے؟ واہ 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 واہ, اللہ توفیق دے قبول فرمائے. باقی جو حضرات واپسی والے ہیں بھائی ہم بھی آپ سے دعا کی گزارش کرتے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, باقی جو حضرات واپسی میں جا رہے ہیں یہ زندگی ان کو بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں. جب تک ہم اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتے اپنے مقام پر رہ کر ان اعمال میں مشغول رہیں. اس کے لیے ہماری مسجدوں میں اعمال ہیں, ندامت کے ساتھ افسوس کے ساتھ رہے کہ اگر یہ زندگی میں نے نہیں سیکھی تو میں ایسے ہی جیتا رہوں گا اور ایسی دنیا سے چلا گیا, میرے بچوں کو کیا دوں گا, میں خود کیا سیکھوں گا. اس کے لیے جب تک جانا کا موقع نہ ملے
مولانا زید بتا دینا, جب تک جانے کا موقع نہ ملے تب تک ہم ان اعمال میں اپنی مسجدوں میں جڑیں, اپنی مسجدوں میں گشت ہوتے ہیں, اپنی مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے, اپنی مسجدوں میں مشورہ ہوتا ہے, اس میں ضرورت سمجھ کر جڑیں, وہ سب کام ہوتے رہیں گے. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری مسجد میں مسجد اور جماعت بیٹھ رہی ہے, مجھے اس وقت فائدہ ہوگا جب میں بیٹھوں گا, یہ زندگی مجھے اس وقت ملے گی جب میں آپ نظام سے عمل سے شریک ہوں گا. اپنی اولادوں کو اس میں مشغول کریں, ہماری اولادیں ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا جہنم. اپنی گھر میں اس کا ماحول بنائیں, اپنی بیویوں کو یہ اعمال سکھائیں, اور جب اللہ موقع دے پھر اس زندگی کو سیکھنے کے لیے چاچر لینے جائیں, اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے ان عمل میں مشغول ہوتے ہوئے ہماری نمازیں نہ چھوٹیں. سب سے بڑا فریضہ نماز کا ہے, جس کی زندگی سے نماز چھوٹ جاتی ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں سے نکل جاتا ہے. نماز نہ چھوٹیں, ہمارے معاملات پاک صاف کریں, کسی کی چوننے اٹھنے ہمارے ذمہ نہ رہیں. یہ سارا ہم یہی چھوڑ کر جائیں گے. اس دنیا کے حلال کا حساب ہے, اس دنیا کے حرام کا عذاب ہے. اس کی چوننی اگر حرام کی آئی ہے اس کا عذاب ہے. اگر کسی کی میراث ہے اس کو واپس لوٹا دیں, اگر حرام کے کمائی کے نقشے اس کو پاک صاف کر لیں. اگر کتابوں میں آتا ہے اس پیٹ میں حرام چلا گیا, ایسا آدمی بیت اللہ چلا جاتا ہے, تو بیت اللہ میں جانے کے بعد بھی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعائیں کرے تو بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. اگر حرام کا بچوں کو دے کر گئے تو وہ بچے پتہ نہیں اس سے کتنے اللہ کی نافرمانی کریں گے, اور وہ حرام میرے لیے قبر میں انگارے بنے گا. انگارے کتابوں میں آتا ہے کسی کی زمین دبائی ہے, جہنم میں اللہ اس کو دکھائیں گے وہ زمین وہاں ہے, جا اس کو تو دے دے لا کر, اللہ اس کو گولا بنا دیں گے. وہ جہنم میں جائے گا اور اس کو اٹھا کر لائے گا, وہ سمجھے گا کہ باہر نکل جائے گی اور ایک دم ہاتھ سے چھوٹ جائے گی, پھر جہنم میں جائے گا, پھر اس کو لینے جائے گا کہ اسی عذاب میں رہے گا, اس کو گلے کا توک بنایا جائے گا. اس لیے کسی کی زمین نہ دبائیں, میراث تقسیم کر دیں. یہ ہمارا مال نہیں ہے, رشتہ داروں کا ہے, میں حرام پر قبضہ کیا ہوں. اگر میرے باپ نے اپنے بھائی بہنوں کی نہیں دی, میرا باپ ظالم ہے, میرا باپ غاصب ہے اور مجھے غصب کا مال دیا ہے, میں اس کو اپنے میراث میں تقسیم کر دوں, اپنی وارسائی میں نہ چلاؤں, ہر حق والے کا حق دے دیں, ڈنڈی نہ ماریں, اپنے کمائی کے نقشوں کو پاک صاف کریں. اس دنیا کے حلال کا حساب ہے, اس دنیا کے حرام کا عذاب ہے. اپنی معاشرت کو ٹھیک کر لیں. صلہ رحمی اللہ نے حکم دیا کہ اللہ تم سے صلہ رحمی کا سوال پوچھے گا. اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اے لوگو پیٹ کے رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, اس کا اللہ تم سے سوال پوچھے گا. یہ جتنے پیٹ کے رشتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے, اللہ سے کہے گا اے اللہ اس نے مجھے جوڑا ہے تو اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے, اور اگر اس نے مجھے توڑا ہے اے اللہ اس کی اپنی رحمت سے اس کو تو کاٹ دے. اس لیے ہم دھوکہ نہ کھا جائیں کہ ہمارے رشتے بگڑے ہوئے پڑے ہیں, کمائی کے نقشے پڑے ہوئے ہیں, اور ہم اپنا مست جیون جی رہے ہیں, ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم ایک ایک ایمان والے کی بحیثیت مسلمان ہونے کی عزت کرنے والے بنے. ہم دنیا میں آج لوگوں کی عزت کرتے ہیں, کرسیوں سے کرتے ہیں, پیسوں سے کرتے ہیں. دنیا میں کہاوت ہو گئی پیسہ بولتا ہے, اگر باعزت آدمی آ جائے اس کے سامنے تو آدمی جھک جاتا ہے, اور کمزور آدمی ہو تو اس کو آنکھیں دکھاتا ہے کہ یہ محاورہ بن گیا پیسہ بولتا ہے. تو لوگ کرسیوں سے لوگوں کو تولتے ہیں, لوگوں کی عزت پیسوں سے کرتے ہیں. ہم ایسا فرماتے تھے ہمیں اتنی محنت کرنی ہے کہ ایک ایک مسلمان کی بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں عزت کرنا آ جائے. ہم کسی کو ہلکا نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے میرے پاس کام کرنے والا میرا نوکر مجھ سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ ہو. مکہ مکرمہ کا گورا چٹا آدمی, ہٹا کٹا مشٹنڈا ابو لہب, مکے کا چودھری, مکے کا متولی, اللہ کی نظر میں بے قیمت تھا. اللہ نے ایسے نکال کر پھینک دیا جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال کر پھینکتے ہیں. اور ایک بلال حبشی, کالے کلوٹے حبشی ہیں, چپی ناک والے ہیں, اللہ کے وہاں عزت والے تھے. تو کوئی کسی کو کسی بنیاد پر نہ تولے. ہم محمدی ہیں, میں فلاں برادری سے یہ اللہ نے اورخان اور پہچان کے لیے بنایا ہے. میں ایمان والا ہوں, مجھے میرے دل میں وہ امتی بن کر جینے کا رخ قائم ہو جائے. حضرت مولانا یسوع رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تم نے اور کسی بنیاد پر تقسیم کی یہ فلاں برادری تو تم نے کٹی ہوئی امت کو کاٹ دیا, تم نے ٹوٹی ہوئی امت کو توڑ دیا. ہم سب کو دین سے جوڑیں گے. ہمیں نہیں پتا کہ کون سی برادری اللہ کے وہاں پسندیدہ ہے, ایک ایک کے لیے ہمارے اندر ترحم کا جذبہ پیدا ہو جائے. یہ ابو لہب حضور کے گھر کا آدمی ہے, سگا چچا ہے, لیکن اللہ کی نگاہ میں بے قیمت ہے. اور وہ بلال حبشی دور کے رہنے والے ہیں, کالے کلوٹے ہیں, لیکن اللہ کی نگاہ میں عزت والے ہیں. میں جبے کمبے سے کسی کو نہ تولوں, ہمیں نہیں پتا کہ کس کا کون سا عمل اس کو اللہ کے وہاں پسندیدہ ہونے کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے ایک ایک ایمان والے کی ہم ہمدردی کریں, ایک ایک کے لیے ہمارے دل میں ترحم کا اور شفقت کا جذبہ آ جائے. اور سب سے بڑی شفقت یہ ہے کہ یہ ایمان والا جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے, اس کے لیے میری جان لگے, اس کے لیے میرا مال لگے. کہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ نبی اپنی جان لگاتے ہیں, نبی اپنا مال لگاتے ہیں, جان ہماری لگے, مال ہمارا لگے, جان مال ہماری لگ کر زندگیاں لوگوں کی بنے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے. آپ کے ابھی دیہاتوں کو دیکھو, کل زون کی جماعتوں کی کرکاری ہو رہی تھی, رونا آتا تھا, اتنا بڑا ہمارا جذب غفیر, اور ابھی ہمارے دیہاتوں میں نماز زندہ نہیں ہے. ہمارے دیہاتوں کے لوگ یہ گزارش کرتے ہیں ہمارے بچوں کو کوئی پڑھانے والا مل جائے, ہم اس کی فکر کریں, ہم اس کے لیے چلے پھریں. یہ اس جسم کو مر ہی جانا ہے, مرنا تو ہے ہی, اگر کچھ کر کے مریں گے تو یہ ہمارا ذخیرہ بنے گا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. اس لیے سستی نہ کریں, اپنے آپ کو تھکائیں, اپنی مسجد والوں کے ساتھ جڑیں, اپنے مسجد کے محلے میں بھی جڑیں اور اطراف کی محنت میں بھی اپنے آپ کو چلائیں. کرو گے انشاءاللہ, اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. قبول فرمائیں.
بہت بیان کر دیا.